أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. چونکہ سورہ مائدہ حل حرمت کے بیان میں ہے اور ایسے قواعد ذکر فرماتے ہیں جس میں تحلیل اور تحریم کے مسائل واضح ہوتے ہیں. اس ضمن میں نجاشی کے دربار میں اصحاب رسول نے حضرت جعفر طیار کی نگرانی میں جو گفتگو فرمائی اور اللہ نے اس کے آثار ظاہر فرمائے کہ پورا دربار ہش ہش کرنے لگا اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کا اعتراف کرنے لگا. اسلام میں ایسا کیا کمال ہے؟ تحریم اور تحلیل میں اعتدال ہے. جو چیزیں حرام ہونا چاہیے ان کو حرام فرمایا اور جو چیز حلال ہونا چاہیے ان کی حلت یقینی ہے. آیت میں اس کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. ان لوگوں میں باوجود سابقہ مذاہب میں سے ہونے کے ایسا کیا کمال تھا کہ ان پر قرآن کریم کا اثر اور تلاوت کے آثار جلدی ہو گئے، ان میں اعتدال پایا جاتا تھا، ایک معتدل جماعت تھی اور انہوں نے حرمت و حلت میں اعتداء اور زیادتی نہیں کی تھی. جو فرد یا فریق تعدی کا مرتکب نہ ہو اسے حق جلدی نصیب ہو جائے، یہ ما قبل کے ساتھ ربط ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. حرام نہیں سمجھو صاف ستھری چیزیں جو حلال فرمائی اللہ نے تمہارے لیے. ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. کسی چیز کو حرام کہنا یا تو تبعن ہوگا یا طبن ہوگا. تبعن کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت نہیں چاہتی. ایسی بہت ساری حلال چیزیں ہیں وہ آپ کو اور ہم کو پسند نہیں ہے، طبعی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شرعاً حلال ہے، طیب ہے، لیکن ہمیں موافق نہیں رہتی، اس پہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اور وہ جو مشہور ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے تھے، اور یہ حدیث زیر درس آئی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، پیغمبر اسلام کو لوکی کدو پسند تھی. تو حاضرین میں سے ایک نے کہا، ولکنی لا احبو، مجھے تو پسند نہیں ہے. فصل علیہ السیف وقال طب یا زندیق والا لاقطعن عنقك. فوراً توبہ کر لو اس غلط نظریے سے ورنہ تیری گردن مار دوں گا، کیونکہ آپ چیف جسٹس قاضی القضات بھی تھے. تو اصل میں وہ اس وجہ سے نہیں کہ طبعی طور پر ایک شخص کو لوکی پسند نہیں ہے. بہت سارے لوگ لوکی نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ ترئی بینگن نہیں کھاتے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ نبی کے ساتھ مشاکلہ سوری میں مبتلا ہو گیا، پیغمبر کے ساتھ مقابلے میں مرتکب تھا اور پیغمبر کے ساتھ ظاہراً مقابلہ کرنے والا مسلم نہیں رہتا بلکہ اس پر لزوم کفر کا ہو جاتا ہے. یہ موقع بولنے کا نہیں تھا, یہ موقع توقف اور سکوت کا تھا کہ اگر ایک چیز آپ کو پسند نہیں جو نبی کو پسند ہے تو آپ اپنی طبیعت پر رو لیں, آپ کو اس کے اظہار اور جہر کرنے کی کیا ضرورت ہے. بدعلمانی کے اندر بھی اشعار ہے, وما قال ابو یوسف لمن لا يحب الدبا, یہی اشعار کا مطلب یہی ہے. کبھی ایک چیز شرعاً حلال ہوتی ہے لیکن طباً اور حکمتاً ممنوع ہوتی ہے, طبیب یا حکیم منع کرتا ہے, اس کی بھی اجازت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو داؤد اطعمہ میں ہے, بیماری سے اٹھ کے آئے تھے, خدمت اقدس میں کسی نے کھجور کا گابا رکھا تو علی بھی کھانے لگے, آپ نے کہا انکا نہ کہ ہن, آپ ابھی ابھی بخار سے اٹھے اور کھجور گرم ہے اور سخت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے. تھوڑی دیر میں دلیا لایا گیا جو نرم ہوتا ہے, آپ نے کہا انہو انفع لک, یہ فائدہ بخش ہوگا, تو یہ چیزیں نہیں کھاؤ, پرہیز ممانعت, اور یہ چیزیں کھاؤ فائدہ بخش ہے. طب اور حکمت کے دو دریا موجزن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے ایمان والو, حرام مت سمجھو, صاف ستھری چیزیں جو حلال فرمائی اللہ نے تمہارے لیے, اور حد سے نہ بڑھو, بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دیے تم کو اللہ نے حلال اور صاف ستھری. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, ڈرو اس اللہ سے, انتم بھی مومنون, جس پر تمہارا ایمان ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حلال چیزیں موسم کا پھل, وقت کا فصل, اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ممکن ہے تو اس کا تلذذ اللہ کی نعمتوں کے احترام میں ہے. چنانچہ اس زمن میں انسان پر جو قسم لاگو ہوتے ہیں, خود اس کے اختیار سے بعض چیزیں منع ہوتی ہیں, اس کے احکام بیان فرمائے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی عبادکم, نہیں پکڑتا ہے تم کو اللہ بیہودہ قسموں سے. ویسے زبان پر واللہ وباللہ وتاللہ جاری ہو گیا, نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ کچھ کہنا تھا. یا یہ کہ ماضی کی قسم کھائی جانتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہے, اور بے احتیاطی سے منہ سے نکلا, ہر دونوں لغو کی علامت ہے. اور اگر ماضی کی قسم کھائی اور عمدن غلط کہا تو غموس ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور اگر مستقبل کی قسم کھائی اور اس کے خلاف کرنے لگا تو یمین مناقضہ ہے, اس پر کفارہ آئے گا. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن پکڑتا ہے تم کو وہ جو مضبوط باندھا تم نے قسم, دلی ارادے کے ساتھ آپ نے قسم کھائی. کہتے ہیں کہ قسم کم سے کم کھانا چاہیے, اور جب تک تقاضے وقت اور کلام نہ ہو اور مخاطب نہ ہو آپ قسم کھانے پہ نہ اترے, کیونکہ الحلاف و کذاب, زیادہ قسم کھانے والا جھوٹے کی علامت ہے. جب آپ ایسی قسم کھائے جو نہیں کھانا چاہیے, میں درس میں نہیں بیٹھوں گا, کل سے تفسیر نہیں پڑھوں گا, آج سے افطار نہیں کروں گا, اور بہترین کھجوریں اور عمدہ پھل نہیں کھاؤں گا ایسے قسم کھائی. پھر پتہ چلا کہ یہ نامناسب ہے, درس میں بیٹھنا داخلہ لینے والوں کے لیے واجب ہے اور افطار کرنا سنت اسلام ہے, لہذا غلط پہلو پر قسم کھائی گئی. تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دو, اس کے خلاف کرو, اور قسم ٹوٹنے کی جو سزا ہے وہ بھگتو, یعنی کفارہ دے دو. فَكَفَارَتُهُ, پس کفارہ قسم کا, اطعام عشرت مساکین, کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو, من اوسط ما تطعمون, اوسط کھانا جو تم کھلاتے ہو اہلیکم, اہل و عیال کو. اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا کہ اہل و عیال کو بھی متوسط کھانا کھلانا چاہیے, نہ روزانہ دال ہو اور نہ روزانہ ساگ ہو, کبھی سبزی ہو کبھی گوشت ہو. اور بہت اعلی مرغ اور بروسٹ, یہ کبھی کبھی ہو. اعتدال سے رہو گے تو زندگی بھر آرام رکھو گے, اور بے اعتدالی کرو گے تو بہت جلدی کفن کش ہو جاؤ گے. وہ شیخ سعدی علیہ الرحمت کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک بیوقوف کو دیکھا کہ اس کے گھر میں دن میں چراغاں ہو رہا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ ان قریب رات کے وقت اس کے گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوگا. آئی سمجھ. جو شخص بھی اعتدال سے باہر قدم رکھے گا وہ ایک نہ ایک دن شرمندہ ہوگا, اس لیے اعتدال میں رہنا یہ پسندیدہ بات ہے. امت مسلمہ کا نام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اعتدال سے چلنے والے لوگ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, اہل و عیال کو اوسط درجے کھانا کھلاؤ. بخاری شریف میں انس کہتے ہیں خبزن و لحمن, گوشت کا سالن اور روٹی, یہ اوسط درجے کا ہے. الحمدللہ. او کسوتہم, یا کپڑے دو ان کو, 10 مسکینوں کو 10 جوڑے دے دو اوسط درجے کے. او تحریر رقبہ, یا آزاد کرو غلام کا. ومن لم یجد, اگر کوئی نہ پائے یہ نہ کھانا کھلانے کی طاقت ہے 10 مسکینوں کو, اور وہ بھی 2 ٹائم کھلانا ہوگا, نہ 10 جوڑے دینے کی ہمت ہے نہ غلام کنیز آزاد کرنے کی توفیق ہے. فصیام ثلاثت ایام, تو روزے رکھے 3 دن. ذلک کفارت و ایمانکم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا. اذا حلفتم, جب قسم کھاؤ یعنی قسم توڑو. واحفظوا ایمانکم, خیال رکھو قسموں کا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آیات, لعلکم تشکرون, تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ سزا نکل آئی, اللہ کا فضل ہوا, ہمیں اس سے برات نصیب ہو گئی. جب عام حالات میں خدا کا نام لے کر قسم کھانے میں اتنی احتیاط ضروری ہے, کیونکہ قسم لغو بھی ہے, قسم غموز بھی ہے, قسم منعقدہ بھی ہے, تو پھر کھانے پینے میں تو احتیاط کی بہت ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والانصاب اور آستانے, والازلام اور فالے, رجس من عمل الشیطان, گندے ہیں اور شیطان کا کام ہے. فاجتنبوا, اس سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. خمر, امام اعظم کہتے ہیں کہ انگور کا کچا پانی جس کو جوش دیا جائے اور اس میں کڑوا ہٹا جائے وہ خمر ہے، اور بقیہ جو قسمیں ہیں انگور کے نچوڑ کے علاوہ امام اعظم کے نزدیک امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے تمام قسم شراب کی حرام ہے، لیکن خمر صرف وہ ہے ما حسل و عسر من العنب وغلا واشتد بالضبط، خمر شراب کو کہتے ہیں، اعراب جب بگڑ گئے تھے اور اپنی لڑکیاں زندہ درگور کرنے لگے اور لوٹ کا سوٹ کو کمال اور تجارت کو عیب سمجھتے تھے اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے کعبہ میں، تو اس وقت وہ شراب کے بہت عادی تھے، ان کے صبح و شام اور ہر گھڑی کے علیحدہ شراب تھی، اس لیے شراب میں تدریج رکھی گئی ہے۔ ایک آیت سورۃ نحل میں ہے تتخذون منہ سقرا ورزقا حسنا، کہ ایک بہترین نعمت ہے اور تم اسے نشاور چیزیں بناتے ہو، کہتے سب سے پہلے یہ تنبیہ کی گئی تھی، عقل مند لوگ سمجھ گئے اور شراب بنانا چھوڑ دیا۔ دوسری آیت پر یہ آئی کہ قل فیہما اسم کبیر، کہ اس میں فائدہ کم اور گناہ اور نقصان زیادہ ہے، اور عقل مند کم فائدے کے لیے زیادہ نقصان نہیں کرتا۔ تیسری آیت یہ آئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ ایسے موقع پہ ذہن بنانا پڑے گا، پہلے ذہن بنائے بغیر ایک مسئلہ بیان کرو گے تو دقت پیش آئے گی۔ آپ کسی بھی جگہ جا کے کہیں کہ وتروں کے بعد نفل پڑھنا خلاف سنت ہے، اجر نہیں ملے گا، تو وہ کہے گا لے نئے دین لے کے آئے، ساری رات نفلیں پڑھی جا سکتی ہے، مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا، ہم تو تہجد کی نماز سحری میں پڑھتے ہیں، یہ کون سی شریعت لے کے آئے؟ کیونکہ آپ نے بے موقع بات کہی ہے، ذہن بنائے بغیر آپ نے وار کیا ہے، ایسے موقع پہ وار آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پہلے سمجھانا چاہیے تھا کہ شریعت دب رکاتوں کا نہیں، اتباع رسول کا ہے۔ اگر شریعت نام رکاتوں کا ہوتا تو عصر کے بعد بھی نفل جائز ہوتا اور فجر کے وقت بھی نفل پڑھ لیتے، ان دونوں اوقات میں بالاتفاق نفل نہیں ہے۔ اس میں جو نفل پڑے گا وہ بھی اللہ اکبر کر کے شروع کرے گا، سبحانک اللہم پڑے گا، اللہ کی تعریف ہے، فاتحہ پڑے گا، سورت ملائے گا، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ غلط وقت کے نوافل ہیں، اس لیے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہوگا۔ اتباع رسول بہت ضروری ہے، رکعتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو تمام معتبر کتابوں میں ہے، محدثین کی اس کی صحت اور قوت پہ اجماع ہے، اور وہ ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً، کہ اے مسلمانوں رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ اس لیے تراویح 20 رکعت پہلے پڑھتے ہیں اور 3 وتر بعد میں، تو یہ 20 رکعت تراوی، 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد ہے، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420۔ اور سلف صالحین رمضان شریف میں تراویح پڑھنے کے بعد مزید نوافل کو پسند نہیں کرتے تھے. یہی صفحہ. رات کے شروع میں پڑھو 8 رکعت قیام اللیل، آخر حصے میں پڑھو 12 رکعت تہجد، دونوں ملا کے پڑھو، رمضان شریف میں تراویح ہے. یہ دور اندیشی کی بات ہے جو حدیث اور فقہ کے ماہر علماء ہیں ان کا مکمل فیصلہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح اور وتر ہو یا رمضان شریف کے علاوہ کسی بھی رات. جب ایک مومن نے وتر کی نماز پڑھ لی تو اب صبح صادق تک اسے نفل نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ اس حدیث کے خلاف نہ ہو جائے کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ. جو 2 رکعت نفل پڑے گا، 4 رکعت 6 رکعت، اس کا ثواب اس لیے نہیں ملے گا کہ پیغمبر کے خلاف پڑھ لی. پیغمبر نے کہا رات کی آخری نماز آپ کی وتر ہونا چاہیے اور اس امتی کی آخری نماز نفل ہے. یہ محنت اور مشقت سے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا. جب تک آپ نے کسی مسئلے کے لیے ماحول نہیں بنایا، تکڑا اور قوی مسئلے کے باوجود آپ پڑ جائیں گے، آپ علی رؤوس الخلائق اور رسوا ہو جائیں گے بوجہ بےہودگوئی کے اور فضول اور بے عقل ہو جائیں گے. یہ قاعدہ یاد رکھو. تمام مسائل میں یہی حال ہے. آپ کہیں گے صلاۃ السلام نہ پڑھے، لوگ کہیں گے دشمن آ گیا پیغمبر کا. صلاۃ السلام تو پیغمبر پر امتی پڑھتا ہے. اب آپ مسئلہ طویل بیان کریں گے، وقت لگائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ پیغمبر نے خود درود بیان فرمایا. پیغمبر نے جتنا درود بیان کیا ہے صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن نبی نے ان الفاظ سے بیان نہیں کیا، اور نہ صحابہ نے پڑھا اور نہ معتبر کتابوں میں. 656 سال کے بعد موصل شہر میں ظفر الدین کوکری ابن اربل بادشاہ کے دور میں عمر ابن خطاب دہیا، ایک مصرف، مسیء الادب اور مبتدی خیال کے آدمی نے یہ درود و سلام بنایا جو اہلیان بدعت پڑھتے ہیں. چونکہ یہ الفاظ نہ نبی کے کہے ہوئے ہیں اور نہ نبی نے سنے ہیں، نہ صحابہ نے پڑھے نہ سنے ہیں، نہ مجتہدین نے نہ محدثین نے، اس لیے یہ من گھڑت ہے اور جال سازی ہوئی ہے. اس لیے اس کا ثواب نہیں بلکہ اس کے پڑھنے میں پڑھنے والے کو گناہ ہوگا و عذاب ہوگا. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم. اب دیکھو آپ کا مسئلہ وزندار ہوگا. تمام مسائل میں آپ لوگوں سے کہیں شوال کے 6 روزے فقہ حنفی میں مکروہ ہے، وہ کہے گا لے فقہ حنفی والا ایک جاپانی آ گیا، ٹیڑی آ گیا. آپ اس طرح باتیں نہ کریں. آپ کہیں کہ احادیث میں بنیاد اسانید ہے، ہر حدیث حدیث نہیں جب تک کہ اس کی سند نہ ہو، اور اسانید کا امام ابو حنیفہ ہے، اور ابو حنیفہ نے اس حدیث کے صحت کا انکار کیا ہے. اور حدیث تب معتبر ہوتی ہے کہ فقہا اس پر عمل کرے. امت کے 2 مقتدر فقہا، مالک اور ابو حنیفہ، ان دونوں نے 5ویں صدی میں اس حدیث کو قبول نہیں فرمایا. امام مالک کہتے ہیں موطا مالک صفحہ 256 پر، میں نے حرمین میں مسلم نہیں دیکھا ہے سوام حاضہ جو 6 شوال کے روزے رکھتا ہو. میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کو بے دینی نہ کرنے دیں. یہ دیکھیں، اگر لوگ بدعت کرے اور عالم خاموش رہے تو موجودہ دین متاثر ہو جائے گا. عالم کا فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بے دینی کے کاموں سے روکے. آپ انگلی رکھے کہ مالک یہ بے دینی کا کام بار بار کس کو کہہ رہا ہے؟ 7 شوال کو کہہ رہا ہے. اور قرطبی کی عبارت میں نے نقل کی احسن المقال میں، کہ وہ فرماتے تھے جب امامان کبیرہ نے امام المشرق والمغرب ابو حنیفہ و مالک جمع ہو جائے فلا تلتفت الى اہل السوق پھر بازاری لوگوں کی باتیں نہ سنا کرو اور رہ کون گیا کون ہے وہ جس کا تم نام لے رہے ہو اس نے روایت کی وہ کون لوگ ہیں وہ ابو حنیفہ مالک اور بخاری کے سامنے کچھ بھی نہیں اور ہمارے مذہب کی تمام عبارات موجود ہیں کہ ابو حنیفہ کے ہاں مطلقاً سواء کان متفرقاً او متتابعاً ست شوال منع ہے احتیاط اسی میں ہے کہ جب ایک چیز منع ہو اور بدعت ہو اور بے دینی کی ہو تو اس سے اعراض کیا جائے کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ ایک امر جب سنت اور بدعت میں دائر ہو جائے تو ترک اولا ہے کیونکہ بدعت سے بچنا فرض ہے اور ستہ شوال کو مالک نے بدعت کہا ہے مغطا مالک صفحہ 256 وہ ایک بڑے ادارے میں علماء جمع تھے بیت المکرم ڈھاکے کا خطیب آیا تھا مولانا عبید الحق صاحب بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دو بیٹے یہاں کراچی بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم سے پڑے ہوئے تھے مولانا عبید الحق میرے بھی واقف تھا جب میں ڈھاکہ سے لٹ گیا تھا ملاقات ہوئی تھی اس نے کراچی کے علمی ادارے میں کہا کہ عجیب کانفرنس ہو رہی ہے میرا نام لیا کہ وہ موجود نہیں ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے جب بات نہیں سنی گئی ان کو موقع مل گیا تو ان کو ساتھ کر کے ملنے احسن للوم آئے مجھے کہا عجیب کانفرنس ہے کہ آپ نہیں ہیں میں نے کہا آپ تشریف لائے ہیں مجھے امید ہے کہ حق کی نمائندگی ہو جائے گی میں ہوتا تو یہی بات کرتا جو آپ نے کہی اس دوران مجھ سے کسی نے پوچھا ستہ شوال کا کیا حال ہے میں نے کہا امام ابو حنیفہ مالک اور بخاری کے حرام ناجائز اتفاق سے میرے سامنے تحتاوی علی الدر پڑی تھی میں نے کہا مالک کا مذہب تو آپ نے موطا پڑھائی ہے دارالعلوم کے استاذ کہلاتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے حرمین میں کسی مومن کو یہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا پہلا امام حدیث کا مالک ہے اور وہ سرے سے حرمین میں اس کا وجود نہیں مان رہا ہے تو حدیث آئی کہاں سے کس فیکٹری اور کس کارخانے میں بنی کس سن میں بنی وہ تو صاف منکر کہہ رہا ہے اس کو اور منکر پر ہم عمل حرام ناجائز اس نے کہا قاسم بن قتلبغہ میں نے کہا قتلبغہ کہ کئی شذوذ و تفردات معروف ہیں یہ میرے سامنے تحتاوی علی الدر پڑی ہے اور اس کی دوسری جلد اور 370 صفحہ ہے کتاب الصوم ہے اور نفلی روزہ جہاں شامی نے اور در مختار نے عبارت نقل کی ہے کہ وہ ندبا سیام ستہ شوال مستحب ہے شوال کے 6 روز میں نے کہا اس پر دیکھو یہ ابن عابدین شامی کا استاذ کیا لکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں فما فی المتن فقول بعض المتاخرین یہ کہنا کہ یہ مستحب ہے یہ متاخرین میں سے بعض کا کہنا ہے تو متقدمین کل کے کل کراہیت پر متفق ہے دارنگ تکشین و زیڑ شغل کو میں تدیت نوی مسئلے میں جدا افسن لوں کہ بہن شریف سے شرم دیتا پکار دے تحتاوی علی الدر چپی ہوئی کتاب ابن عابدین کا استاذ ہے فتاوی شام کا اور وہ کہتے ہیں فما فی المتن جتنے لوگوں نے اس کو مستحب کہا ہے فقول بعض المتاخرین، بعض متاخرین کا کہنا ہے، کل کا نہیں ہے، اور کل متقدمین کراہیت پر مشتمل ہے. میں نے کہا وہ کل متقدمین ان کے ساتھ ہوئے، میں بعض متاخرین کے ساتھ نہیں ہوں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. تمام قوی مسائل پر ہم قائم ہیں، ایک مسئلہ بھی ہمارا کمزور نہیں ہے، حاشا وکاللہ. لوگوں کے ضعاف اور مجازفتیں اور ناحق زد و رناد، ایک آدمی نے مجھے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے تمام مستحبات ہیں. میں نے کہا مستحب کا کیا مطلب ہے؟ جس کا کرنا ثواب ہو. تو میں ثواب کی باتیں کرتا ہوں تو ہم میرے ساتھ نہیں دیتے؟ کہنے لگے فرضوں کے بعد بیٹھے رہنا اور پھر آرام سے سنت پڑھنا اچھا لگتا ہے، آرام ملتا ہے. میں نے کہا آپ بیمار ہوں گے، بیمار آدمی بیٹھا رہا ہے اس کے لیے تو مسائل نہیں ہے. صحت مند آدمی جن کو پتا ہے کہ فرائض کے بعد سنن موقت ہے، اس کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ مختصر دعا کے بعد پہلے سنت پڑھ لیں. مجھے کہتے ہیں اس کو اتنا پکا آپ نے کیا، پہلے سے اتنا نہیں ہے، دونوں قول چل رہا ہے. میں نے کہا یہ صحیح کہہ رہے. اس نے کہا، میں نے کہا آپ مولانا یوسف بنوری کے شاگرد ہیں، آپ نے اپنے زمانے میں مولانا یوسف بنوری سے بڑا محدث اور فقی دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ معرف سنن ہے، اور اس میں جب شاہ ولی اللہ نے کہا کہ کبھی سنت پہلے پڑھ لے اور کبھی وظیفے کر کے بعد میں سنت پڑھے، تو کان شیخنا مولانا انور شاہ یغضب علی ھذا، ہمارے استاد ناراض ہوتے تھے اور فرماتے تھے صریح سنت کی خلاف ورزی کی بات کہی ہے، صریح سنت کی خلاف ورزی. اور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ کبھی بھی موقت سنت اور تسبیحات برابر نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ ایسی بات کرے. تو میں نے کہا شاہ انور شاہ بیان کرتے ہیں اور حضرت بنوری معرف سنن میں لکھتے ہیں، دو مقتدر حضرات شاہ ولی اللہ کو اجازت نہیں دے رہے. جو کہے کہ کبھی خیر ہے بیٹھے رہے، آرام سے سنت پڑھو. اور حضرت فرماتے ہمارے استاد مولانا انور شاہ اس بات کو بیان کر کے رنگ تبدیل ہو جاتا تھا غصے سے، اور فرماتے تھے شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی فقیر نے ایسی کمزور بات نہیں کہی. گویا ساری امت کہہ چکی ہے کہ پہلے سنت پھر تسبیح، مگر جانے کون؟ انور شاہ جیسے ہو تو جانے نا، ہر ایک کو تو نہ پتہ چلتا ہے. تب جا کے اس مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ آج کے بعد میں آپ کے حق میں ہوں، میں بھی لوگوں سے جنگ کروں گا. پھر جنگ وغیرہ ہم نے کبھی نہیں کی، جب موقع ملا بیان کرتے الحمدللہ. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور فالے، فالون اوباسی، کبھی طوطے کے منہ میں پرچی ہوتی ہے، کبھی ویسے لاٹری میں ایسے ایسا کر کے بتاؤ ایک اٹھاؤ، رجسن، یہ گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطانوں کا کام ہے، فاجتنبوا، بچو اس سے، لعلکم تفلحون. کہتے ہیں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں، خمر، رجسن، میسر، من عمل الشیطان، والانصاب، اور درگاہوں پر اور آستانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو. اور ازلام، لاٹریاں اور قسمت پوڑیاں، لعلکم تفلحون، اس سے بچو تب کامیاب ہو. اللہ اکبر. حضرت اقدس فقی الامہ مولانا مفتی محمود صاحب جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو صوبے کی اصلاحات کی، یہ بھی اعلان کیا تھا کہ شراب حرام ہے، اور شراب کے تمام پرمٹ کینسل ہیں، اور شراب کی دکانوں میں شراب بیچنے کی اجازت نہیں، اور افسران کو کہا کہ پکڑو ہے. تو اس زمانے کے وزیر اعظم نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ نے شراب کو کیوں منع کیا؟ کہا اس لیے کہ حرام ہے. کہا حرام کا لفظ تو کہیں نہیں ہے، پلیت کا لفظ ہے، رجسن. پلیت کہا ہے، حرام تو نہیں کہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اسلام کا قاعدہ ذکر کیا کہ ہر پلیت چیز حرام ہوتی ہے، جیسے خون پلید ہے تو حرام بھی ہے، پیشاب پلید ہے تو حرام بھی ہے، پاخانہ پلید ہے تو حرام بھی ہے، لیکن حرام پلید نہیں ہوتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے، 100 روپے کا نوٹ آپ نے کسی سے کھینچا ہے تو حرام، لیکن آپ ہاتھ میں لے چکے یا جیب میں ڈالا ہے تو نماز اس سے ہو جاتی ہے، کیونکہ پلید نہیں ہے. تو پلید کہہ کر کے شراب کی انتہائی مذمت اور قباحت اللہ نے بیان کی. تو وزیر اعظم نے کہا کہ اسپتالوں میں بیمار مر رہے ہیں کیونکہ دوائیوں میں شراب کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے شراب پر پابندی لگائی تو بیمار مر رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا یہ طب اور حکمت کا مسئلہ ہے. آپ نے لیڈرنگ اسپتال کے بورڈ کو نوٹس جاری کیا وزیر اعلی کی حیثیت سے، اور ان کو کہا کہ تم ایک اعلی ڈاکٹروں کا پینل بناؤ اور پوری ریسرچ کے بعد حکومت کو رپورٹ دو کہ وہ کون کون سی بیماری ہے جن کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہوتا. تو حضرت فرماتے تھے میں ان ڈاکٹر صاحبان کا دل سے شکر گزار ہوں، سب نے مل کر متفق رپورٹ لکھی کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج بغیر شراب کے نہیں ہو سکتا. شراب تو خود بیماری ہے. کہا میں نے کہا آپ کہتے مریض مر رہے اور ڈاکٹروں کا بورڈ کہتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس میں شراب ضروری. یہ پڑھ کر حضرت فرماتے تھے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور فالے یہ گندی چیزیں، شیطانوں کا کام ہے، بچو اس سے تو کامیاب ہوں گے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. بے شک چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تم میں دشمنی اور بغض. فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے. شراب پینے سے عقل معوف ہو جاتی ہے، شہوت غالب ہو جاتی ہے، اور جب عقل معوف ہو، شہوت غالب ہو تو انسان نہیں رہتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور جب زیادہ مال جمع کرنے کا شوق ہو تو پھر اس کے لیے اگلے کا گردن بھی کاٹا جاتا ہے. میں صرف جوا، ہر جوا باز اس خیال میں ہے کہ میں زیادہ کما لوں. وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ روکیں گے تم کو ذکر الہی سے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، خاص کر نماز سے. شرابی اور جوا باز کبھی نماز نہیں پڑھتا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہاں مانو اللہ کا اور کہاں مانو رسول کا. وحذروا، شراب اور جوئے سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے منہ موڑا. فَاعْلَمُوا، پس جان لو. انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے کھلم کھلا. پیغمبر کا کام اور پیغمبر کے جانشینوں کا کام مسئلہ ڈھنکے کی چوٹ بیان کرنا ہے. پاکستان میں واحد جگہ ہے جہاں خصوصی درس طلباء اور عمومی بیان جمعہ دونوں میں علل اعلان کہا گیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینکاری نہیں، پوری دنیا میں نہیں. اور پاکستان میں جس بینکاری کو اسلامی کہا گیا ہے وہ لفظ ہے، مکر ہے، خدا ہے، دھوکہ ہے، قطعاً اس میں 1% کا 100 حصہ نہیں. تو یہ دیدر عدید آیت، اور علماء فقہا جانتے ہیں لیکن بولنے کی ہمت نہیں. اور ہمارے رسول کے ذمہ پہنچانا ہے بالکل واضح، الحمدللہ ٹنکے کی چوٹ. میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو ایک موقع پہ کہا کہ وفاق کے مجلس عاملہ میں آپ یہ قرارداد پیش کریں، تو مجھے کہا اختلاف ہو جائے گا. میں نے کہا متفق مسئلہ ہے، 400 فقہا آپ کے ساتھ. پھر ایک ادارے کا کہا وہ وفاق سے نکل جائے گا. میں نے کہا ریکارڈ رہے گا مسئلہ. فرمایا اگلے اجلاس کا انتظار کرو، میں ذرا سوچ لوں. حالانکہ مولانا جتنے مضبوط ہے اس میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہمارے ہے اجلاس میں مولانا نے کہا کہ بعض لوگ کا نام سن کے ڈرتے ہیں کہ وہ بڑے علم والے. فرمایا ڈول جب بجتا ہے آواز دور تک جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں ایسے انداز سے کتنا صدمہ ہے، لیکن لوگ حالات کے روادار ہیں، اور یہ عجز اور فقیر تو جو ہو سو ہو. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان و عمل نیک والے کوئی الزام، فیما طعموا، جو وہ کھا چکے ہیں. بھائی جب حرام نہیں تھے تو وہ کھا رہے تھے شراب وغیرہ. اذا متقوا، جب اور چیزوں سے بچتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ثم متقوا، پھر بچتے رہے، وآمنوا، ثم متقوا واحسنوا، اور جب احسن تک پہنچے تو اس کے بعد مجال نہیں ہے کہ کوئی حرام کا ارتکاب کرے. واللہ یحب المحسنین، اللہ اس لیے احسنیوں سے محبت کرتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ کسی ایک شکار سے، ایک قسم کے شکار سے. شکار دو قسم کا، ایک بحری ہے ایک بری ہے. تو چونکہ دو قسمیں، تو فرمایا ان میں سے ایک کا امتحان ہے. تنالوا ایدیکم ورماحکم، پہنچ رہے ہیں ان تک ہاتھ تمہارے اور نیزے، لیکن کرنا نہیں ہے، خبردار، احرام میں ہے آپ. لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ ظاہر کرے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے. فمن اعتدی بعد ذلک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب الیم، اس کے لیے عذاب دردناک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہو مسلمانوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہیں کرو شکار درا حالی کہ تم احرام میں ہو، حرم ہو، احرام میں ہو، محرم ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے شکار کیا تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس سزا اس کی مانند وہ جو قتل کر چکا ہے مویشیوں میں. جو جانور قتل کر چکا ہے، دو عقل مند، یحکم به ذو عدل منکم، دو تجربہ کار کہہ دے کہ اس کی کیا سزا ہونا چاہیے. جو ایک محرم نے احرام کی حالت میں جبکہ شکار منع ہے اس کو کیوں مارا ہے، اور اس کا جو بدل آپ دیں گے نا، اس کا جرمانہ ہدی بالغ الکعبہ، وہ نیاز ہے کعبے تک پہنچانا. حاجی اور معتمر پر، یعنی حالت احرام میں جو جرائم کر کے سزائے آتی ہے اور ان پر دم دینا پڑتا ہے، دم، کبھی بکرا و مینڈا، کبھی گائے اونٹ کا ساتواں، یاد رکھنا کہ وہ دم یہاں نہیں استعمال ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ، وہ نیاز ہے کعبے تک پہنچانا، نیاز کعبہ ہے. وہاں جو مزدور ہے، وہاں جو کام کاج کرتے ہیں، ان کو آپ ریال دیں، کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم پر ایک دم آ رہا ہے یا ہمارے دوست پہ آ رہا ہے، آپ ایک بکرا کھاٹے ایک مینڈا کھاٹے اور آپس میں مل جل کے کھا رہے ہو، اسے ہماری طرف سے ہو جائے گا ہدیم بالغ الکعبہ. یہ بتائیں کہ کعبہ کے اندر ہوگا، بس حدود حرم میں. او کفارتن طعام مساکین، یا اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے. لیذوق وبال امره، تاکہ چکے وہ سزا اپنے کیے کی. اف اللہ اما سلف، معاف فرمایا اللہ نے جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. ومن عاد، جو آئندہ کرے گا. فینتقم اللہ منہ، بس بدلہ لے گا اللہ اس سے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور حکمت اور بدلہ لینے والا ہے. دیکھو، ایک تو بدلہ لینے کے لیے طاقت چاہیے، فرمایا عزیز، غلبے کا مالک ہے. دوسرا یہ کہ طبیعت اس کی سزا دینے کی ہو، جیسے ہمارے وزیر اعظم جو ہے اس کے مزاج میں سزا نہیں ہے، بہت زیادہ رحیم کریم ہے. تو ملک کی جو نظامی وہ ہے اس میں افراتفری ہے، اس لیے فوجی آگے بڑھے اور انہوں نے قدم ٹائٹ کر لیا، کیونکہ ان کو اندازہ ہوا کہ فیڈرل حکومت نرمی کا روادار ہے، اور حکمران نرم ہو تو بہت مشکلات پیش آ جائے گی، اس کا فائدہ قاتل کو پہنچے گا، ظالم کو پہنچے گا، مقتول اور مظلوم کو نہیں پہنچے گا. احل لکم صید البحر، حلال کیے گئے تمہارے لیے شکار سمندر کے. سمندر تو وہاں ہے نہیں، کہیں جدہ جانا پڑے گا. وطعامہ متاع لکم، اور اس کا کھانا تمہارے فائدے میں. وللسیارہ، اور مسافروں کے لیے. وحرم علیکم صید البر، اور حرام ہے تم پر حالت احرام میں شکار خشکی کا. ما دمتم حرما، جب تک حرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس کے ہاں جمع کیے جاؤ گے. یہ تمام تفصیلات فقہ میں موجود ہے. بحری شکار جائز ہے حالت احرام میں، اور بری مطلق ناجائز. مطلق فقہا کہتے شکار نہیں کرے گا، اصالتن اور نہ اشارتن اور نہ دلالتن. اصالتن تو یہ کہ خود شکار کر لے، نہیں نہ جائے مردار ہے. اشارتن یہ کہ وہ ہرن جا رہا ہے، یہ کیوں کیا آپ نے، آپ تو احرام میں. اور دلالتن یہ کہ طریقہ بتایا، اس طرح جال بٹھاؤ، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے بھائی. شکاری کو طریقہ محرم نے بتایا، لہذا یہ شکار بھی حرام ہو گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اتنے احکام ہیں زبردست کعبہ شریف کے. اس لیے بنایا اللہ نے کعبے کو عزت کا گھر، اور یہ قائم رہے گا لوگوں کے لیے. والشہر الحرام، اور مہینے حرمت والے. والہدیہ، اور وہ نیاز جو کعبے کی ہے. والقلائد، اور وہ قربانی کا جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو. ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اعلموا، جان لو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. وان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والے. بھائی جو بخش اور رحمت کے لائق ہیں ان کے حق میں، جو سزا کے لائق ہیں ان کے حق میں شدید العقاب. ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر کلم کھلا پہنچانا. واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں. ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون، جو چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرمائے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. عام تجارت، عام زراعت، یہ پاک ہے. اور بینک کے ذریعے ہو تو یہ ناپاک ہے. تو ناپاک کو پاک کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ لا یستوی الخبیث والطیب. ایک درگاہوں سے مانگنے والا, غیر اللہ کے نام کی نیاز و نظر کرنے والا ناپاک شخص, اور ایک صرف اللہ کی کبریائی عظمت اور برتری کا ایمان رکھنے والا طیب, دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک بدعتی خبیث اور ایک سنی طیب, ایک مشرک لعنتی اور ایک موحد اعلی درجے کا محسن احسنی مسلمان. قل لا یستوی الخبیث والطیب, یہ دونوں کیسے برابر ہیں؟ ولو اعجبک کثرت الخبیث, اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے خبیثوں کی کثرت. خبیث مکھیاں اور مچھر ہیں, مکھیاں اور مچھروں کے غول ایک ہی ہوا میں ختم ہو جائیں گے. فتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب, اے عقل والو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ عبد المجید خان ترکیہ کا بادشاہ تھا نا, حرمین بھی ان کے پاس تھی, تو انگریز بادشاہ نے ان کو ایک ملاقات میں کہا کہ آپ مسلمان ہمارا کیا بگاڑ سکتے, پوری دنیا پر انگریز کی حکومت, ہماری مثال ہے 32 دانت, ہم ہر جگہ موجود ہیں, اور تمہاری مثال ہے جیسے گوشت کا لوتڑا, چھوٹا سا ٹکڑا زبان کا, یہ چھوٹا سا ٹکڑا زبان کا لوتڑا یہ 32 دانتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتی, ہمیشہ خاموش رہی. عبد المجید خان بہت آرام سے سن رہے تھے, اخیر میں کہا آپ نے صحیح کہا ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ 32 دانتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا, زبان پھر بھی موجود رہے گی. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, غیر منصرف ہے, مت پوچھو چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم, اگر بتا دی جائے, تسوکم, ناگوار گزرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحیح پوچھا, ایک آدمی نے ویسے امتحان کے لیے پوچھا کہ من ابھی, میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا آپ کا باپ فلاں قبیلے کا چرواہا ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا, گھر جا کے ماں سے پوچھا, اس نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے جیسے مجھے رسوا کیے نبی نے صحیح کہا ہے. سوالات کم کیے جائے, فہم زیادہ کیا جائے. خوشترہ باشد کے سر دل برا, اور گفت آید در حدیث دیگر, خود ہی آپ کا سوال نکل آئے گا کسی جواب میں, انتظار میں رہا کریں. اے ایمان والو, مت پوچھو ایسی چیزیں, بتا دی جائے تو ناگوار گزرے. سبحان اللہ, علماء نے استدلال کیا ہے کہ جن چیزوں کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ اس بارے میں نہ پوچھیں. بعض اپنی بیویوں سے شادی کی راتوں میں فضول سوالات کرتے ہیں, بعض مدرسوں میں طالب علموں سے غلط غلط سوالات کرتے ہیں. ایک بین الاقوامی بڑے ادارے میں وہاں کے فقیہ مفتی اعظم مشکات اور ہدایہ خیرین میں امتحان لے کے پاس ہو جاتا تھا لڑکا. پھر ایک اور اتھارٹی تھی, وہ پوچھتی تھی آپ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دوں گا, تو وہ اس کا نہ داخلہ کا ردم کر لیتے تھے. میں نے جیل میں استاد محترم مفتی احمد الرحمان کو کہا, میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے علم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تمام مدرسوں کے اہل حق طلباء, وہ جمعیت کے اور مفتی محمود کے لوگ, یہ سوال خالص اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لڑکے کو نکالا جائے. جب فقیہ الامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن نے مشکات میں اور ہدایہ آخرین میں پاس کر لیا، دوسرا آدمی کیوں غلط سوالات کر رہا ہے لڑکے کو بے آبرو کرنے کے لیے؟ استاد سمجھ میں بات آ گئی، جب تعلیمی میٹنگ ہو گئی اس نے کہا جائز ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، بس استاد جو کتاب کا امتحان لے گا وہ آخری ہو. غلط سوالات کر رہے ہیں لڑکوں سے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے ابھی تربیت نہیں کی، ہمارے پاس ابھی وہ آئے ہیں اور ہم ان سے ایسے سوالات کرتے ہو جو پسند نہ آئے واپس جاؤ. وہ ایک طالب علم سے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے سوالات والات کیے، بڑا موٹا طالب علم تھا لیکن آتا واتا کچھ نہیں تھا. مفتی صاحب نے کہا آپ تو فیل ہے. اس نے کہا اللہ کو منظور ہو. طالب علم کہہ رہا ہے، استاد کہتے ہیں بکس بڑا لائے یا چھوٹا؟ کہا چار آدمی پکڑ کے لائے. آپ کیا کرو گے؟ کہا چار آدمیوں سے اٹھوا کے جاؤ گا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بد دعا تو نہیں دو گے میں نے جو فیل کر دیا؟ کہا اتنی بد دعائیں دوں گا کہ جب تک زبان میں لعاب خشک نہیں ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا چلو آؤ پاس ہو، پاس ہو ٹھیک ہے، تی بد دعاؤں کا میں تاب نہیں لا سکتا. یا رحیم کریم استاد کر. طلبہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے نا، لکھنا نہیں آتا ہے اور چالاکیاں بہت آتی. ایک طالب علم کو ابو داؤد کے پرچے میں استاد نے پوچھا تھا کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے. طالب علم نے لکھا قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد ہمیں صرف اور صرف فیل کرنا چاہتے. یاد تو تھا نہیں کہ یہاں قال ابو داؤد میں کیا علت ہے. امام ابو داؤد ہمیں فیل کرنا چاہتے اور کیا کرنا چاہتے. اور ایک استاد نے پوچھا الصافات صفاً، یہ سورت ابتدا میں لکھی اور پھر کہا قیامت کیسے قائم ہوگی اور اس میں جو شک شبہ ہے اس کا جواب دو. تو ایک ساتھی تھا ہمارا کوارٹ کا، وہ کہتا ہے قیامت قائم ہو جائے گی آپ کی آنکھیں کھل جائے گی صبر کرنا. شک شبہ کون کرے گا؟ یہاں کون مرتد اور جو ہے نا خنزیر آیا ہوا ہے جو شک کرتا ہے؟ یہاں تو سارے مسلمان طلبا ہے، آپ اپنی طرف سے شک کی دعوت دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، مت پوچھئے ایسی چیزیں اگر بتائی جائے تو ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر پوچھنے لگو، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، بتا دی جائے گی، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے تو معاف فرمایا ہے وہ، تم کیوں پوچھ پوچھ کے مشکلات پیدا کر رہا. اس کو کہتے ہیں تعلیم حسن سوال، تعلیم حسن سوال، کہ بہترین طریقے سے سوال ہونا چاہیے. حسن السوال نصف العلم، طریقے سے پوچھنا آدھا علم ہے، آدھا جواب تو پوچھنے میں آ گیا. کبھی بھی بے ڈنگی کا نہ پوچھا جائے، بے تکی کا نہ پوچھا جائے، بات ایک ہو رہی ہے سوال دوسرا ہو رہا. موقع اور محل کو دیکھ کر کے آدمی سوال کرے. لا الہ الا اللہ. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. قد سألھا قوم من قبلکم، یقیناً پوچھ چکے ہیں ایک قوم تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین، پس ہو گئے اس میں نہ شکر. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، پھر کیا حشر ہوا. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں بنائے بہیرے کو، ولا صائبہ نہ صائبہ کو، ولا وسیلہ نہ وسیلے کو، ولا حام اور نہ حام کو، اللہ کی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نظر متعین کیے. بخاری شریف میں حضرت سعید ابن جبیر ابن المسیب نے اس کی تعریفیں کی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام ہو جاتا تھا، کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا، وہی دادی اول سمی غوالا اور داد بابا غوالا داغ اول سما کے دا، اور صاحبہ اس جانور کو کہتے جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑا جاتا تھا، بس ایسے گھومتا پھرتا تھا بازاروں میں، کبھی ایک دکان سے مٹھائی کھا رہا ہے، دوسرے سے جلیبی کھا رہا ہے، کہیں سبزی کھا رہا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا. ولا وسیلہ، سواد سے وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بڑی خوش قسمت اونٹ رہی ہے، مسلسل بچیاں دی، اس کو وسیلہ کہتے تھے. ولا حام، جو اونٹ ایک خاص عدد تک جفتی کرتا تھا اور اونٹنیوں کو حاملہ کرتا تھا، آخر میں اس کو اونٹوں کا شیخ الاسلام بنا لیتے تھے کہ یہ بڑا معتبر ہے اور اس نے اتنی اونٹنیوں کا کام کیا ہے، لہذا اس کو اب ان کا بڑا بنایا جائے. یہ زمانے جاہلیت کے نظر و نیاز ہے. ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہ اکثر ہم لا یعقلون، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانور، یہ مشرکین کے خیالات تھے، شران اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اگر بحیرہ کسی نے کاٹا، صاحبہ، وسیلہ، حام اور اس کا گوشت کھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مشرکین نے یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون. اس سے ایک اور اختلافی مسئلہ چل پڑا، اور وہی کہ بزرگان دین کے نام جو نظر کی جاتی ہے، بعض مزارات کے مینڈے ہوتے ہیں، بعض مزارات کے بکرے ہوتے ہیں، بعض کی گائے بچڑیاں ہوتی ہے، تو شانور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ فعل تو حرام ناجائز ہے، یفترون علی اللہ الکذب، لیکن ایسا کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتا. یہ بعین ہی اس مضمون سے متصادم ہے جو وما احل بہ لغیر اللہ میں بیان ہوا ہے. اس لیے حضرت شاہ صاحب کی امانت ہے، مشکلات القرآن میں نے بیان کیا ہے، باقی اس عاجز اور فقیر کو اس بارے میں شرع صدر نہیں ہے. جمہور علماء و مفسرین و فقہاء نے جو لکھا ہے کہ مزار کے نام، درگاہ کے نام، آستانے کے نام ہو جانے سے اس میں حرمت آتی ہے، لہذا موحد مسلم کے لیے اس کا استعمال حرام ناجائز ہے، ہم اس کو زیادہ قوی قوی سمجھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارا اللہ نے، اور پیغمبر کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جو پایا ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ تھے ان کے بڑے کہ نہیں جانتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پر تھے. اول تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں بڑوں کا حوالہ دینا غلط ہے. جب آپ کہیں گے میلاد صحیح نہیں ہے، کونڈے صحیح نہیں ہے، جشن عورت صحیح نہیں ہے، جشن معراج من گڑت ہے، تو آپ کو بدعتی کہے گا ہمارے بڑوں نے کیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کے بڑے نہ علم رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے. ہمارے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر و عثمان و علی ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. پہلے بڑوں کو پہچان لیں، اور چونکہ ائمہ اجتہاد علم میں اور ہدایت میں انتہا پر ہے اور ان کا علم اور ہدایت منتہی ہے، اس لیے ان کی تقلید بھی اس سے معلوم ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو، لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں بگاڑ سکتا ہے تمہارا کوئی جب وہ بٹ کے، جبکہ تم ہدایت پر ہو. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس بتا دے گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے. پوری امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فرائض منصبی پورا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت پر نہیں آیا تو لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر اس کی گمراہی سے آپ کا نقصان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ ہونا چاہیے تمہارے آپس میں. اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کو موت آنے لگی، سفر پر ہے، مرنے لگا، بیمار ہوا، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنان ذوی عدل منکم، دو آدمی انصاف والے تم میں سے، او آخرانی، یا دو اور لوگ، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرو ملکوں میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس آن پہنچے تم کو موت کی مصیبت، اچانک موت آنے لگی. چنانچہ بدیل نام کا ایک شخص تھا اور اس نے ملک شام کا سفر کیا تھا. ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا، دو شخصوں تمیم اور عدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے، بغرض تجارت ملک شام کی طرف چلا گیا. شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اور اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی. مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کی ملمس سازی اور نقش و نگار ہو چکی تھی، اس میں سے نکال لیا، وارثوں کو فہرست اسباب میں پیالہ دستیاب نہ ہوا. انہوں نے اوسیا سے پوچھا کہ میت نے مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو کر معالجے وغیرہ کے لیے کچھ خرچہ بڑھا تھا؟ دونوں نے اس کا جواب نفی میں دے دیا. آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش آیا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے حال میں مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، کوئی چیز اس کی نہ چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکے میں ایک سنہرے کے ہاتھ فروخ کیا. جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ وہ ہم نے میت سے خریدا تھا. چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے، اللہ اکبر، اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادہ ہماری تکذیب کر دی جائے. میت کے وارثوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا. کیس دوبارہ پیش کرنے کو مرافعہ کہتے ہیں. اب پہلی صورت کے برعکس، اوسیا مدعی اور وارث مدعا علیہ، شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت کے قریب تر تھے قسم کھائی اور ان دونوں سے 1000 دینار نقصان لے لیا گیا، جو انہوں نے اس پیالے کے بدلے میں لے لیا تھا. ان آیات کی شان نزول میں یہ واقعہ مشہور ہے. اے ایمان والو, گواہی ہونا چاہیے تمہارے درمیان جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت وصیت کے وقت. میت جب وصیت کرنے لگے تو اسنان ذوا عدل منکم, دو تجربے والے تم میں سے ہونا چاہیے. او آخران من غیرکم, یا دو اور کسی بھی قوم قبیلے کے ہو. ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر کرو ملکوں میں. فاصوابتکم مصیبت الموت, اور تم کو موت کا سانحہ پہنچے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ, ان گواہوں کو روک لو نماز کے بعد. علماء کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد مناظرے میں. فیقسمان باللہ, وہ قسم کھائے خدا کی. ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے. لا نشتری بھی ثمنا قلیلا, کہ ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے. ولو کان ذا قربا, اگر رشتہ دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ, اور نہ ہم چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی. انا اذا لمن الآثمین, ہم اس وقت سخت گناہگاروں میں سے ہوں گے. یہ دو آدمیوں نے گواہی دی کہ جو گواہی ہم دے رہے یہی ہے, ہم اس میں تبدیلی نہیں کر رہے. فائن اوسرا, اگر بعد میں پتہ چلا. الان نہ ہو مستحق کا اسمن, کہ ان دونوں نے دبایا ہے گناہ کر کے, کچھ چیز دبائی ہے. فآخران یقومان مقامہما, تو دو اور آئے ان کی جگہ کھڑے ہو جائے. من الذین, ان لوگوں میں سے. استحق علیہم الاولیان, جن کا حق دبایا اگلوں نے. فیقسمان, وہ دونوں قسم کھائے. لشہادتنا حق من شہادتہما, ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ قوی ہے. وما تدینا, اور ہم حد سے نہیں بڑھے. انا اذا لمن الظالمین, ہم اس وقت ظالم ہوں گے اگر ہم نے گواہی میں فرق کیا. ذالک عدنا, یہ نزدیک ایاتو بالشہادت علی وجہا, کہ وہ لے آئے گواہی صحیح طرح. او یخافو, یا ڈرے. ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم, کہ لٹا دیے جائے, پسپا کیے جائے قسم ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واسمعوا, سنو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے بے راہ روی کرنے والوں کو. لوگوں کا جام, لوگوں کا کٹورا, لوگوں کی چیزیں چوری کرنے والے. یہ تو دنیا ہے, دنیا میں گواہوں سے اور بیان سے, سچ بولنے سے بیان بدلی والوں کا اور دروغوں کا پتہ چاک ہو جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ قیامت برحق ہے, کیونکہ صورت بھی اختتام پر ہے, اور آخری معاملہ جو دنیا کا ہے وہ قیامت ہے. اس لیے اکثر صورتوں کے اختتام پر قیامت کا ذکر ہوتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو. فیقولو, اور فرمائے گا. ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالو, رسول کہیں گے. لا علم لنا, ہم نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب, آپ سب غیب کو جاننے والے ہیں. تفسیر خازن میں ہے, ابن عباس سے مروی ہے, کہ ابتدائی مرحلے میں خوف بہت ہوگا, جیسے ملائک نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہاں فرمائے کہ پیغمبروں سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب نافرمان قوم نے دیا. سورہ اعراف میں ہے, ماذا عجبتم المرسلین, تم نے نبیوں سے کیا سوال جواب کیا تھا؟ قیامت کے دن یہ سوال جواب ہونے والا ہے. تو ابتدائی مرحلے میں خوف خدا غالب ہوگا, تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا. اس کے بعد جب دم بخود ہو جائیں گے, آرام اور سکون ہو جائے گا, اور اللہ ہمت دے گا, تو پھر بولنا شروع کر دیں گے. اذ قال اللہ, یا عیسی ابن مریم, یاد کرنے کا ہے جب فرمایا اللہ نے, اے عیسی ابن مریم, اذکر نعمتی علیک, یاد کرو میں نے جو احسان کیا تھا تم پر. اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، طہارت دی، معصومیت دی، اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں. وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور آپ کی والدہ بائی مریم، اس کو صدیقہ اور عفیفہ بنایا. اِذْ اَیَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جب میں نے آپ کی تائید کی فرشتے مقدس سے. کہتے جبریل اکثر خدمت میں حاضر رہتا تھا. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. ابھی مریم بی بی گود میں اٹھائی ہوئی ہے. فاشارت الی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ہے پنگوڑے میں گود میں اٹھایا ہوا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. لا الہ الا اللہ. ایک کلام حضرت نے بچپن میں کیا. عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. کل پیدا ہوا اور آج بات کرے تو بڑا مشکل ہے. جلال الدین سیوطی نے 11 بچوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پنگوڑے میں بولے. بخاری شریف میں جریج کا بھی قصہ ہے. ایک بزرگ کا جریج، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور والدہ پکار رہی تھی. اس نے کہا الہی امی و صلاتی، دل میں کہا میں نماز میں اور والدہ پکار رہی ہے. ماں نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمت ہو حتی تریہ وجوہ المومسات، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو ناکار عورت کے ساتھ بدنام کرے. وہ خدایا چا سرے انہی ہوئے شرم ہے کو ولاڑ دے مسکئی صوفی ہمات آواز نہ رہا. بعض عورتیں بڑی سخت ہوتی، مائیں ہوتی ہیں بڑی سخت. سب مائیں شیرمال اور شیرنی کی بنی ہوئی نہیں ہوتی. میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا، وہ بیٹے کی پٹائی کر رہی تھی، دڑا راگشتی ہوا دڑا لرگی نہیں پیچھے لاس میں ہوگنی شیویتا پی بانے ماں تو. جار اللہ زمخشری نے کہا ہے کہ میں نے ایک اسفور پکڑا تھا، چڑیا، اور اس کی ٹانگ میں رسی ڈالی تھی، داغا ڈالا تھا. ماں نے منع کیا لیکن میں منع نہیں ہوا. جب وہ اڑ گئی تو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کہا میری والدہ نے کہا اعرجک اللہ کما اعرجت ھذہ العجوز، تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے جیسے اس غریب کا توڑ دیا. کہتے میں زمخشر سے مکہ جا رہا تو خود بخود ٹانگ ٹوٹ گئی میری. اصوابتنی دعا، والدتی، والدہ کی بد دعائیں لگ گئی. بازار اچا بازار مندل نہ دے اور ڈیر عالم میں پدیستر کو دے لی دلے. توبہ. چنانچہ ایک چرواہن آئی اور اس نے چرواہے سے اپنے آپ کو ایزی لوڈ کرایا. ہاں، اور پھر جب بچہ دے دیا تو لوگوں کو کہا کہ صوفی صاحب جو خانقاہ میں ہے اس نے میرے ساتھ غوطہ غوط کیا ہے. تو صوفی اور نیک لوگوں پر لوگ ویسے ہی چڑھاتے ہیں. لوگ آئے اور خوب پٹائی لگائی اور اس کا وہ جھونپڑی جو تھی وہ بھی گرا دی. وہ صوفی صاحب کا نام تھا جریج. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا آپ نے تو اس عورت کو حاملہ کیا ہے، آپ صوفی ہو کہ یہ گندے کام کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اور کہنے لگا کہ یہ بچہ چھوٹا سا جو پیدا ہوا ہے اس سے کھلوا دو. یہ کیسا بولے گا؟ کہ یا بابو اسمم بننتا، بابو کس کے ہو؟ اس نے کہا میں رائی الغنم فلاں چرواہے سے ہوں. لوگ حیران رہ گئے کہ ابھی منا پیدا ہوا ہے اور ابھی اپنے باپ کا آتا پتہ دے رہا. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بے قصور ہے, نیک صالح کامل ولی ہے, اور معافی مانگی لوگوں نے اور اس کو کہا آپ کی جھونپڑی سونے کی بناتے. اس نے کہا سونے کی ضرورت نہیں, جیسے پہلے تھی اس طرح بنا لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا لو کان جریج فقی اللہ جاب امہ. جریج ولی تھا, فقی نہیں تھا. فقی کا مقام ولی سے بڑھ کر ہے. فرمایا کاش جریج فقہ کا ماہر ہوتا تو ماں کو جواب دیتا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے, شیرانے والا گیٹ لاہور میں ٹھہرے تھے. طالب علم آئے آٹھ دس دینی مدرسے کے, شاہ صاحب آج آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو دبائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے. شاہ صاحب نے کہا تراوی کی جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں, میں تو بیمار ہوں تراوی نہیں پڑھ سکتا, آپ لوگوں کے لیے تو عذر نہیں ہے, آپ کو جانا پڑے گا. تو طالب علم بھی بس طلبا ہوتے ہیں نا. اس نے کہا او جی بہت تراوی پڑی ہے, شاہ صاحب پھر نہیں ملیں گے. اور طالب نے شعر پڑھا, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو, نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو. شاہ صاحب بھی موج میں آ گیا, واہ 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 کیا بات ہے, کہ چلو شریرو بیٹھ جاؤ. بیٹھنے دیے بغیر طالب علم نے کہا کہ شاہ صاحب کی مجلس پر نصیب نہیں ہوگی اور تراوی کی جماعتیں بہت ملے گی. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لو کان جریج فقیہا لجاب امہ. جریج ولی تھا, با کرامت تھا, سب کچھ تھا, لیکن افسوس کہ فقی نہیں تھا. فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کنس کو دوری اور ہدایہ والے شیخ عبد القادر و معین الدین و فرید گن شکر سے بڑھ کر مقام والے ہیں, کیونکہ یہ فقہا ہذہ الامہ ہے. سبحان اللہ. تکلم الناس فی المہد وکہلا. آپ باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. مشہور ہے کہ حضرت 33 سال کی عمر میں آسمان پر گئے اور ادھیڑ عمر تو انہوں نے پائی ہی نہیں. واپس آئیں گے 7 سال رہیں گے, 2 شادیاں کریں گے, بیٹے ہوں گے, مہدی کا زمانہ ہوگا اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کا وقت ہوگا اور جماعت کھڑی ہونے کی گھڑی ہوگی اور شرق مینار شرقی پر ملائک عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے چھوڑیں گے. نیچے اتر کر حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے اور فرمائیں گے آپ پیغمبر ہیں. فرمائیں گے میں تو امتی بن کے آیا ہوں, امام اس امت کے آپ ہیں. اور جب آپ تکبیر پڑھیں گے اور تکبیر میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہوگا. امام مہدی کا ظہور احادیث کی روشنی میں. بزرگوار محترم مولانا مفتی نظام الدین نے لکھی اور اس سے پہلے سینکڑوں علماء نے مہدی آخر الزمان کے حالات لکھے. اسلامی عقائد میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ مسیح اتریں گے شرق مینار شرقی دمشق میں، اور اس زمانے کا امام مہدی بھی اس زمانے میں دجال اور یاجوج ماجوج سے لڑ رہا ہوگا. نماز فجر کے بعد پھر نکلیں گے جہاد کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے. فلسطین میں ایک جگہ ہے باب لدہ، باب لدہ پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام لدہ کو کہیں گے پکڑو اسے، دجال پکڑا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو ذبح کریں گے، اور پھر پوری دنیا پر اسلام کا دور دورہ ہوگا. حضرت عیسیٰ بھی بعد میں انتقال کریں گے اور امام مہدی بھی اپنے وقت پر بعض کہتے ہیں شہید ہوں گے، اور ان دونوں کی قبروں کی جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رکھی گئی. دو قبروں کی جگہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تدفین وہاں ہوگی، دوسرا امام مہدی کی قبر وہیں بنے. تفصیلات کے لیے امام النصر مولانا انور شاہ کی کتاب التصریح فی ما تواتر فی نزول المسیح، یہ جمع ان کے شاگرد مفتی شفیع نے کی ہے، لیکن کتاب شاہ صاحب کی املا ہے. بلاد عرب کے مشہور زمانہ محقق عالم عبد الفتح ابو غدہ نے، جو کوسری کے خاص شاگرد تھے، اس پر تقدیم کی. باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اے عیسیٰ جب میں نے سکھایا آپ کو کتاب اور حکمت، یعنی توریت اور انجیل. بعضوں نے کتاب و حکمت سے قرآن و سنت لیے ہیں، وہ مستبعد جدا. تخلق من الطین کہایت تیر، اور جب بنانے لگے مٹی سے مانند پرندے کے، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، آپ اس میں پھونک لیتے تھے، پھونکنا، نفخ ینفخ، پھونکنا، ثابت ہے، نصن اثرن سنتن ثابت. اچھے کلمات کے ذریعے دم درود اہل حق کرتے اور اس کے فوائد اور برکات محسوس کرتے. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے، چپ دم بدئی سا چندے شمڑے، داغوم جہان پاتے شنیم گڑے. بس آپ پھونک دیتے تھے اس میں، فتکون تویرم بیزنی، بس وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا میرے حکم سے. یہ چمگادڑ خافرک شپرا کہتے ہیں یہ حضرت نے بنایا، اس لیے بہت ڈرتا ہے، دن میں نکلتا ہی نہیں، الٹا لٹکتا ہے، ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے، انڈے نہیں دیتا، بچہ دیتا ہے، اور ہے پرندہ. وَإِذْ كَفَفْتُ وَتُبْرِحُ الْأَكْمَحَ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد اندھے کو. اکمہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. آما عام اندھے کو کہتے ہیں، احول جو ٹیڑھا دیکھتا ہو، آور جس کی آنکھوں میں موتیا ہو، آمش جو رات کو نہیں دیکھتا ہے دن میں دیکھتا ہے، شکور. اندھے کی بہت قسمیں، کئی لوگ ہوتے ہیں اندھے. سب سے خطرناک اکمہ ہے، اور آپ ٹھیک کر رہے تھے مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا نکلا ہو. عیسیٰ مسیح ان کو دم کر کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی. پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے کلمات سے، ان کے نفخات سے اللہ تعالی گئی ہوئی صحت واپس لوٹا دیتا. اور اس میں بہت واقعات اس عاجز اور فقیر کو یاد ہیں. میرے ایک بھائی تھے, بڑے سے چھوٹے تھے, اور ہم تین سے بڑے تھے. لاجبر خان نام تھا اس کا. وہ بچپن میں اس زمانے میں یہ چیچک ویچک بہت نکلتے تھے, لوگ مرتے تھے, جنازے نکلتے تھے. اللہ آکڑا کاکڑا بے وڑتا ہوئی ناکار دانی بوئی خلق بمڑ کے در. وہ مرا تو نہیں لیکن بالکل اندھا ہو گیا, اور 9-10 سال تک اندھا تھا. تو میری والدہ صاحبہ بڑی عابد زاہد اللہ والی تھی, اس نے دعا مانگی شب جمعہ کو کہ اللہ یہ جوان لڑکا ہے میں خدمت نہیں کر سکتی, یا اس کو بینائی دے دے ہو یا اس کو اٹھا لے. تو میرے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے, سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے, بہت خوبصورت حسین جمیل شکل مبارک میں, اور ان کے قریب چھلنی میں ٹیکریاں پڑی ہوئی, ٹیکریاں, یہ مٹی کے برتن کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا, وہ ٹیکریاں لے رہے تھے. والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو میرے پاس لے آئے, اللہ تعالیٰ روشنی دے دے گا. والد صاحب بڑے حیران ہوئے. استاذ مولانا فضل علی شیخ الکل فی الکل تھے, بہت بڑے عالم تھے. دیوبند جانے سے پہلے تمام علماء سرحد کے ان سے فارسی پڑھتے تھے. مثنوی مولانا روم کے ایسے ماہر تھے جیسے حضرت مولانا انور شاہ بخاری شریف کے ماہر تھے, اور تمام فارسیات پر بالغ نظر تھی, بڑے اللہ والے تھے. ان کی ایک تحریر ابو الکلام آزاد نے دیکھی تو استاذ کو خط لکھا کہ میں نے جناب کی تحریر دیکھی, مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑھ کر شوکت تحریر کا مالک کوئی اور نہیں ہے. میری دلی امنگ ہے کہ جناب تشریف لائیں کلکتہ اور میرے اخبار زمیندار میں کام کرے, صرف اداریے لکھے. میں بڑے سے بڑے یونیورسٹی کے جو پرنسپل کی تنخواہ ہے وہ دوں گا, آپ صرف سرنامہ لے کے. بہت خوش خط تھے وہ. تو لوگوں نے استاذ کو کہا کہ استاذ چلے جاؤ, اور میں 80 سال عمر ہو گئی خیریت سے گاؤں میں گزری ہے, اب 80 سال کے بعد شہر میں جا کے بگفتی جا پری رویا بے نغزن چو گل بے سیار شد پیلا بے لغزن. وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی گرفتار ہوتے ہیں. خیریت سے جانے دو, بس میں کلکتے نہیں جاؤں گا, پیسے نہیں کمانے, ایسے اللہ والے تھے. اور ابو الکلام کو خط لکھا, اور اس شان سے لکھا جو ابو الکلام نے فریم کر کے اپنے پاس رکھا تھا. ان کو خط میں لکھا کہ جناب کی قدردانی کا شکر گزار ہو, کبر سنی اور پیرانہ سالہ اجازت نہیں دیتی کہ ملازمت کے لیے سفر کر لو, امید ہے آپ کرم بالائے کرم سے معاف فرما دیں گے. تو ان بزرگوں کو میرے والد نے خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹک کے قریب میں ایک جگہ ہے ٹھیکریا والا بابا, وہاں اس لڑکے کو لے جاؤ. مزارات پر جانا عیب نہیں ہے, مزارات سے مانگنا عیب ہے, چادریں چڑھانا عیب ہے, جھاڑو پھیرانا عیب ہے, انہیں مشکل کشاؤں حاجت روا اور غیب دان سمجھنا کفریہ نظریات ہے. اولیاء کی کرامات حین میتن درست اور صحیح اہل سنت کے ہاں مسلم ہے. خلط مل نہ پیدا کرو, خلط مبحث اہل باطل کا طریقہ ہے. چنانچہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ بابا بہت اوپر ہے پہاڑ پہ, ہم نے نیچے سے ہی دعا مانگی اور وہاں سے واپس ہوئے تو میرے بھائی نے میرے والد کو کہا وے بابا کیلے والا ماتا کیلے وے کیلے کم دی ہوئے کیا گدی بس سخی بس کم دے کاشن لا رہی نہ والد صاحب بڑے حیران ہو گئے کہ وہ ہرے رنگ کی اس زمانے میں بسیں ہوتی تھی نا اس کو لارہی بھی ہوتا پختوں کے آگاشن لا رہی سر اکیلے خرسی ہی کیا نا اکیلے ماتا والا والد صاحب نے دیکھا تو آنکھ کے پٹھی ہوئی تھی اور کڑ بہ رہا تھا گن اور اندر پتلیاں چمک رہی تھی لائٹ مار رہی تھی. والد صاحب فرماتے تھے کہ جتنے میرے پاس پیسے تھے وہ اور وہ صدری سب چیزیں میں نے اللہ تعالی کے نام پر فقراء و مساکین کو خیرات کیے اس خوشی میں کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس ہو. اور کہا دوبارہ جب میں لے جا رہا تھا تو میرا خود چل رہا تھا اور وہ میرا بھائی میں بلوری ٹاؤن پڑھ رہا تھا سادسہ میں غالباً اس سال انتقال ہوا ہے. وہ تم رہل اکمہ اور آپ ٹھیک کرتے ہیں مادرزاد اندھوں کو. ول ابرسا اور برس کے بیمار کو کوڑ کے مریض کو کوڑ بعض وہ چتکبرے ہو جاتے ہیں اور بعضوں کے اعضاء اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. وہ استخرج الموتا بإذنی اور آپ نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے. اللہ اکبر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندہ نما چمگادڑ بنایا تو عیسائی دنیا کے اندر تجربات کرنے میں بڑے ماہر ہیں اور انہوں نے اندھے مادرزاد اندھے کا علاج کیا دم کیا کوڑ کے مریض کو یہاں تک کہ مردے تک کو اٹھایا. کہتے چار آدمی حضرت کے دم سے زندہ ہوئے. نور الدین جہانگیر نے اپنے توزق میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں ہندوستان کی سیر کروں. میں نے 6000 کا عملہ لے لیا 6000 کا عملہ اور مختلف شہروں میں جاتا تھا. کہا کہ ایسی جگہ میری پہنچ ہوئی کہ وہاں ایک شخص آباد تھا اور مجھے کہا گیا کہ یہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اگر کسی طرح راضی ہو جائے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. تو میں نے اس بابے کو کہا وہ بہت ناراض ہوا. اس نے کہا بادشاہ وقت ہو کر کے فضول گوئی پر آماد آئے. یہ مسیح کا معجزہ تھا. مسیح کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں. جاؤ اپنے کام سے. کہ میں وہاں 6 مہینے رہا اسی گلی میں اسی مسجد کے قریب میں. پورا بازار لگ گیا شاہی بازار لگا. نور الدین جہانگیر ٹھہرا ہوا ہے. مجھ سے پوچھا جا نہیں رہے ہو؟ کہا میں نے کہا تماشا دیکھ کے جاؤں گا اس کے بغیر نہیں جاؤں گا بھلے 10 سال گزر جائے. کہا ایک دن میرے پاس آیا کہ تمہارا کوئی آدمی مر جائے تو پھر بتا دینا. کہا میرا ایک سپاہی تھا آصف خان جو میرا بہت وفادار تھا. ہندوستان کی ساری حکومت ایک طرف اور وہ دوسری طرف. اس کا انتقال ہوا مجھے بہت غم تھا. کہ وہ بزرگ کو کہا وہ آیا اس نے کہا فوج میں سے کوئی اور فوجی یا سپاہی دل سے رضامند ہو جائے کہ وہ اس پر قربان ہو جائے. کہ 20 آدمی کھڑے ہو گئے ان کی نسل 10 پشت تک میں نے حساب کتاب کا وعدہ کیا. کہ ان میں سے ایک کو اس نے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ دوسرا کمرہ تھا اس کو کہا جا کے اس کمرے میں بستر پہ لیٹ جاؤ چادر اوڑھ لو اور آنکھیں بند کرو اور کلمہ پڑھتے رہو. کہا وہ کمرے میں جا کے لیٹ گیا چادر اوڑھ لی اور کلمہ پڑھتا رہا. کچھ دیر جب گزری تو وہ جو آصف خان تھا وہ باہر آیا تو مجھے کہا کہ وہ آپ کا جو سپاہی ہے وہ مر گیا ہوگا. وہ جا کے ہم نے دیکھا تو وہ دم دے چکا تھا. خال خال کسی کو ایسی کرامات عطا ہوئی ہے. شان ورشا کی رائے یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ان کے دم سے اور ان کے کلمات سے اللہ نے مردوں کو جاندار بنایا. حضرت شان ورشا سے مس کے کھائے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور یاد کرو جب آپ نکال رہے تھے مردوں کو میرے حکم پر. سبحان اللہ, کیا حکم تھا خدا کا. حکم میرا ہے, معجزہ آپ کا ہے. کرامات افعال خدا کے ہیں, صادر ولی سے ہوتے ہیں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے منع کیا اسرائیلیوں کو آپ سے, وہ حملہ کر رہے تھے, نقصان پہنچا رہے تھے. اس جئتہم بالبینات, جب آپ آئے ان کے پاس دلائل لے کر. فقال الذین کفروا منہم, کہا کافروں نے ان میں, ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر. حضرت عیسیٰ مسیح کے معجزات کو سحر و جادو کہنے لگے اسرائیلی ظالم. ان کی ناکارہ سازشوں سے اور ناکارہ پینتروں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو محفوظ فرمایا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کو, حضرت کے ماننے والے جیسے پیغمبر کے اصحاب ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگ حواریون تھے. حواری بخاری میں ہے, سفید پوش. سفید پوش دینی لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں, سفید پگڑی باندھتے ہیں. یہ رنگے برنگے یہ بعد میں نکل آئے. سفید کو غیر سفید پہ ترجیح ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت ورقہ ابن نوفل نے بھی تصدیق کی تھی, آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا تو ایمان نہ لا سکا, اس کا کیا حال ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوا فی الجنہ, وہ جنت میں. بی بی صاحبہ خدیجہ نے پوچھا, کیسے پتہ چلا؟ کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں وہ سفید کپڑوں میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًا لَكَانَ أَسْوَدًا, اگر وہ جہنم میں ہوتا تو کالے کپڑوں میں ہوتا. کالے کپڑے پہننا بہت نامناسب ہے. کالا جبہ ثابت ہے. بخاری میں ہے, کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ سودا لبسها یوم فتح مکہ. تو کالی چادر, کالی پگڑی, کالا جبہ اس کا ثبوت ہے. لباس کرتا شلوار یہ سفید ہونا چاہیے. آج کل اسکرینوں پہ وہ رافضی لڑکے ناچتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے ہمارے یہ شاہ دولہ گان بھی تور تور پر تگنے چولی چگورے تور پر تک کے بے کوناٹھی رہی سارکڑی الگ بے شرم بچیا. اور رنگ کم ہے کہ تم نے جو ہے نا انہوں نے ہری پگڑیاں اختیار کی ہے, تم نے کالے پہن لیے. مدہام متان اے سوداوان من الرئی. تو حواری کا معنی سفیان کے حوالے سے بخاری نے نقل کیا ہے, سفید پوش. سبحان اللہ. پشاور کی پشتوں میں کوئی آدمی آپ کو کہے نا کہ بس ہم تو گزارا کر رہے ہیں, کوئی سو کوئی جی سفید پوشیدہ کیا کرے, سفید پوشی ہے بس, سفید کپڑے پہنتے ہیں یہی کافی ہے, اور کوئی خاص مالداری نہیں ہے. رسو پوجی سفید پوشیدہ کرا. سفید کو غیر سفید پہ ترجیح ہے. کسی کو ہدیہ دو تو سفید کپڑا دو, سفید ٹوپی دو, سفید پگڑی دو. یہ مسائل موت تک تمہیں نہ آتے اگر احسن العلوم نہ آتے. یاد رکھ, موت آ جاتی ہے تو جو سفید و سیاہ کا پتہ نہ چلتا, سب برابر ہوتے آپ کے خیال. یہ تو خدا کا کرم ہے. یہاں صرف ترجمہ نہیں, ترجمہ و تفسیر تو 5 دن میں پورا کروں. یہاں پورا دین بیان ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب میں نے وحی کی یعنی حکم بھیجا حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان آمنوا بی کہ مجھ پہ ایمان لاؤ و برسولی اور میرے رسول پر اس وقت عیسیٰ مسیح نے قالوا آمنا سب نے کہا ہم ایمان لائے واشہد باننا مسلمون آپ بھی گواہ رہے ہم اسلام لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اذ قال الحواریون جب کہا حضرت کے صحابہ نے یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر دسترخوان پکی پکائی روٹیوں کا آسمان سے. دیکھے ذرا کیسے کیسے خیالات آتے ہیں, پتہ نہیں کسی نے اکسایا کیا ہو گیا ان کو, ایسا سوال کیا. قالت تق اللہ حضرت نے کہا اللہ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی آزماتا ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکی پکائی روٹیاں ہیں یا نہیں, خدا کے یہاں کس چیز کی کمی. عوام کا سوال عوامی خیالات کا حامل ہوتا ہے, علماء دین کے آداب اور جواب وہ علم کے رنگ میں ہوتے ہیں, یاد رکھ. قالوا نريد ان ناكل منها کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ کھائے اس میں سے. وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل. ونعلم اور جان لے ان قد صدقتنا کہ آپ نے سچ بولا ہم سے. ونكون عليها من الشاهدين اور ہو جائے ان پر ہم گواہوں میں سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو قبول کروا لو اور پکی پکائی روٹیاں آئے, روٹیاں مشین سے پک رہی ہے اور ایسی 70,000 کی بھینس 120,000 کی گائے ڈیلی کٹ رہی ہے اور پکی پکائی روٹیاں اللہ ہزاروں انسانوں کو نصیب کرتا ہے اعزاز و اکرام سے. لیکن یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے, اس کی رزاقیت کے خزائن کی برکات. مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت اچھی ہو رہی ہوگی کیونکہ لمبا چوڑا ناظم اعلی خود خیال رکھ رہا اور اس کے 25-30 کے قریب اعوان ہے جو آپ کی خدمت کے لیے معمور ہے. مجھے امید ہے کہ وہ بہت خیال رکھ رہے ہوں گے, پھر بھی اگر کمی کوتاہی ہو تو اس کی معافی طلبگار. آپ کے گھر میں جب 3-4 مہمان آ جاتے ہیں نا تو پہلے دن بڑے زور و شور سے قورمہ بریانی اور کھیر اور ایسا اور ایسا, دوسرے ٹائم دو سالن, تیسرے ٹائم اس سے پوچھتے ویسے جانا کب ہے. یہ بکرا بس روانے پر کوئی چیز نہیں بھی آپ وقت اصل بھی آپ کشتیں نہیں ملے گی. اور 40 دن تک آپ جیسے مہمان لا الہ الا اللہ, ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے, اور آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. الحمدللہ میں کوئی گرہ نہیں ہے, شکوہ نہیں ہے, خوشی ہے. لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء غیر منصرف, مت پوچھو چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم اگر بتا دی جائے تسوکم ناگوار گزرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحیح پوچھا, ایک آدمی نے ویسے امتحان کے لیے پوچھا کہ من ابھی میرا باپ کون ہے, آپ نے کہا آپ کا باپ فلاں قبیلے کا چرواہا ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا, گھر جا کے ماں سے پوچھا, اس نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے جیسے مجھے رسوا کیے نبی نے صحیح کہا ہے. سوالات کم کیے جائے، فہم زیادہ کیا جائے، خوش طرح باشد کے سر دل برا او گفت آید در حدیث دیگر، خود ہی آپ کا سوال نکل آئے گا کسی جواب میں، انتظار میں رہا کرے. اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی چیزیں بتا دی جائے تو ناگوار گزرے. سبحان اللہ، علماء نے استدلال کیا ہے کہ جن چیزوں کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ اس بارے میں نہ پوچھیں. بعض اپنی بیویوں سے شادی کی راتوں میں فضول سوالات کرتے ہیں، بعض مدرسوں میں طالب علموں سے غلط غلط سوالات کرتے ہیں. ایک بین الاقوامی بڑے ادارے میں وہاں کے فقی و مفتی اعظم مشکات اور ہدایہ خیرین میں امتحان لے کے پاس ہو جاتا تھا لڑکا. پھر ایک اور اتھارٹی تھی، وہ پوچھتی تھی آپ بڑے ہو کے کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دوں گا، تو وہ اس کا نہ داخلہ کا ردم کر لیتے تھے. میں نے جیل میں استاد محترم مفتی احمد الرحمان کو کہا، میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے علم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمام مدرسوں کے اہل حق طلباء، وہ جمعیت کے اور مفتی محمود کے لوگ، یہ سوال خالص اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لڑکے کو نکالا جائے. جب فقی الامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن نے مشکات میں اور ہدایہ خیرین میں پاس کر لیا، دوسرا آدمی کیوں غلط سوالات کر رہا ہے لڑکے کو بے آبرو کرنے کے لیے؟ استاد کی سمجھ میں بات آ گئی. جب تعلیمی میٹنگ ہو گئی اس نے کہا جائز ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، بس استاد جو کتاب کا امتحان لے گا وہ آخری ہوگا. غلط سوالات کرنا لڑکوں سے ہمارا کیا کام؟ ہم نے بھی تربیت نہیں کی، ہمارے پاس ابھی وہ آئے ہیں اور ہم ان سے ایسے سوالات کرتے ہو جو پسند نہ آئے واپس جاؤ. وہ ایک طالب علم سے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے سوالات والات کیے، بڑا موٹا طالب علم تھا لیکن آتا واتا کچھ نہیں تھا. مفتی صاحب نے کہا آپ تو فیل ہے، اس نے کہا اللہ کو منظور ہو. طالب علم کہہ رہا ہے، استاد کہتے ہیں بکس بڑا لائے یا چھوٹا؟ کہا چار آدمی پکڑ کے لائے. آپ کیا کرو گے؟ کہا چار آدمیوں سے اٹھوا کے جاؤں گا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بد دعا تو نہیں دو گے میں نے جو فیل کر دیا؟ کہا اتنی بد دعائیں دوں گا کہ جب تک زبان میں لعاب خشک نہیں ہوا. تو مفتی صاحب نے کہا چلو آؤ پاس ہو، پاس ہو ٹھیک ہے، تی بد دعاؤں کا میں تاب نہیں لے سکتا. رحیم کریم استاد تھا. طلبہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے نا، لکھنا نہیں آتا ہے اور چالاکی بہت آتی ہے. ایک طالب علم کو ابو داؤد کے پرچے میں استاد نے پوچھا تھا کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتا. طالب علم نے لکھا قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد ہمیں صرف اور صرف فیل کرنا چاہتے ہیں. یاد تو طالب علم یہاں قال ابو داؤد میں کیا علت ہے؟ امام ابو داؤد ہمیں فیل کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک استاد نے پوچھا الصافات صفن، یہ سورت ابتدا میں لکھی اور پھر کہا قیامت کیسے قائم ہوگی اور اس میں جو شک شبہ ہے اس کا جواب دو. ایک ساتھی تھا ہمارا کوارٹ کا، وہ کہتا ہے قیامت قائم ہو جائے گی آپ کی آنکھیں کھل جائے گی، صبر کر رہا ہے. شک شبہ کون کرے گا؟ یہاں کون مرتد اور جو ہے نا خنزیر آیا ہوا ہے جو شک کرتا ہے؟ یہاں تو سارے مسلمان طلباء ہیں، آپ اپنی طرف سے شک کی دعوت دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم، مت پوچھئے ایسی چیزیں اگر بتائی جائے تو ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر پوچھنے لگو، حين ينزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبدلکم بتا دی جائے گی، افاللہ ونہا، اللہ نے تو معاف فرمایا ہے، وہ تم کیوں پوچھ پوچھ کے مشکلات پیدا کر رہا. اس کو کہتے ہیں تعلیم حسن السوال، تعلیم حسن السوال کہ بہترین طریقے سے سوال ہونا چاہیے. حسن السوال نصف العلم، طریقے سے پوچھنا آدھا علم ہے، آدھا جواب تو پوچھنے میں آ گئے. کبھی بھی بے ڈنگی کا نہ پوچھا جائے، بے تکی کا نہ پوچھا جائے، بات ایک ہو رہی ہے سوال دوسرا ہو رہا ہے، موقع اور محل کو دیکھ کر کے آدمی سوال کرے. لا الہ الا اللہ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. قد سألھا قوم من قبلکم، یقیناً پوچھ چکے ہیں ایک قوم تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین، پس ہو گئے اس میں ناشکر. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، پھر کیا حشر ہوا. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں بنائے بحیرے کو، ولا صائبہ نہ صائبہ کو، ولا وسیلہ نہ وسیلے کو، ولا حام اور نہ حام کو، اللہ کی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نظر متعین کیے. بخاری شریف میں حضرت سعید ابن جبیر ابن المسیب نے اس کی تعریفیں کی ہیں کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام ہو جاتا تھا، کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا. وہی دادی اول سمی غوالا، اور دادا بابا غوالا داغ اول سما کے دا، اور صاحبہ اس جانور کو کہتے جو بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑا جاتا تھا، بس ایسے گھومتا پھرتا تھا بازاروں میں، کبھی ایک دکان سے مٹھائی کھا رہا ہے، دوسرے سے جلیبی کھا رہا ہے، کئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا. ولا وسیلہ، سواد سے وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بڑی خوش قسمت اونٹنی ہے، مسلسل بچیاں دی، اس کو وسیلہ کہتے تھے. ولا حام، جو اونٹ ایک خاص عدد تک جفتی کرتا تھا اور اونٹنیوں کو حاملہ کرتا تھا، اخیر میں اس کو اونٹوں کا شیخ الاسلام بنا لیتے تھے کہ یہ بڑا معتبر ہے اور اس نے اتنی اونٹنیوں کا کام کیا ہے، لہذا اس کو اب ان کا بڑا بنایا جائے. یہ زمانے جاہلیت کے نظر و نیاز ہے. ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. واکثرہم لا یعقلون، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانور، یہ مشرکین کے خیالات تھے، شران اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اگر بحیرہ کسی نے کاٹا، صاحبہ، وسیلہ، حام، اور اس کا گوشت کھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مشرکین نے یفترون علی اللہ الکذب واکثرہم لا یعقلون. اس سے ایک اور اختلافی مسئلہ چل پڑا، اور وہ ایک بزرگان دین کے نام جو نظر کی جاتی ہے، بعض مزارات کے مینڈے ہوتے ہیں، بعض مزارات کے بکرے ہوتے ہیں، بعض کی گائے بچڑیاں ہوتی ہیں، تو شاہ انور شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ فعل تو حرام ناجائز ہے. یفترون علی اللہ الکذب، لیکن ایسا کرنے سے وہ حرام نہیں ہوتا. یہ بعینہ ہی اس مضمون سے متصادم ہے جو وما احل بہ لغیر اللہ میں بیان ہوا ہے. اس لیے حضرت شاہ صاحب کی امانت ہے, مشکلات القرآن میں میں نے بیان کیا ہے, باقی اس عاجز اور فقیر کو اس بارے میں شرح صدر نہیں ہے. جمہور علماء و مفسرین و فقہاء نے جو لکھا ہے کہ مزار کے نام, درگاہ کے نام, آستانے کے نام ہو جانے سے اس میں حرمت آتی ہے, لہذا موحد مسلم کے لیے اس کا استعمال حرام ناجائز ہے, ہم اس کو زیادہ قوی قوی سمجھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب کہا جاتا ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اتارا اللہ نے اور پیغمبر کی طرف آؤ, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا, کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے جو پایا ہم نے اس پر اپنے بڑوں کو, اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگرچہ تھے ان کے بڑے کہ نہیں جانتے تھے کچھ بھی, ولا یہتدون, اور نہ ہدایت پر تھے. اول تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں بڑوں کا حوالہ دینا غلط ہے. جب آپ کہیں گے میلاد صحیح نہیں ہے, کونڈے صحیح نہیں ہے, جشن عورت صحیح نہیں ہے, جشن معراج من گڑت ہے, تو آپ کو بدعتی کہے گا ہمارے بڑوں نے کیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, ان کے بڑے نہ علم رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے. ہمارے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, ابو بکر ہیں, عمر و عثمان و علی ہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. پہلے بڑوں کو پہچان لیں. اور چونکہ ائمہ اجتہاد علم میں اور ہدایت میں انتہا پر ہے اور ان کا علم اور ہدایت منتہی ہے, اس لیے ان کی تقلید بھی اس سے معلوم ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, علیکم انفسکم, اپنا خیال رکھو, لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم, نہیں بگاڑ سکتا ہے تمہارا کوئی جب وہ بٹ کے, جبکہ تم ہدایت پر ہو. اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون, پس بتا دے گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے. پوری امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فرائض منصبی پورا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت پر نہیں آیا تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, پھر اس کی گمراہی سے آپ کا نقصان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, شہادت بینکم, گواہ ہونا چاہیے تمہارے آپس میں, اذا حضر احدکم الموت, جب کسی کو موت آنے لگی, سفر پر ہے, مرنے لگا, بیمار ہوا, حین الوصیہ, وصیت کے وقت, اسنان زواد لم منکم, دو آدمی انصاف والے تم میں سے, او آخرانی, یا دو اور لوگ, من غیرکم, تمہارے علاوہ, ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم سفر کرو ملکوں میں, فاصابتکم مصیبت الموت, پس آن پہنچے تم کو موت کی مصیبت, اچانک موت آنے لگی. چنانچہ بدیل نام کا ایک شخص تھا اور اس نے ملک شام کا سفر کیا تھا. ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا, دو شخصوں تمیم اور عدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے, بغرض تجارت ملک شام کی طرف چلا گیا. شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اور اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی. مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا, مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کی ملمسازی اور نقش و نگار ہو چکی تھی, اس میں سے نکال لیا وارثوں کو فرست یا اسباب میں، پیالہ دستیاب نہ ہوا، انہوں نے اوسیا سے پوچھا کہ میت نے مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار ہو کر معالجے وغیرہ کے لیے کچھ خرچہ بڑا تھا، دونوں نے اس کا جواب نفی میں دے دیا. آخر معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش آیا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے حال میں مال میں کسی طرح کی خیانت نہیں کی، کوئی چیز اس کی نہ چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکے میں ایک سنہرے کے ہاتھ فروخت کیا. جب سوال ہوا تو کہنے لگے کہ وہ ہم نے میت سے خریدا تھا، چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے. اللہ اکبر. اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا، مبادہ ہماری تکذیب کر دی جائے. میت کے وارثوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا، کیس دوبارہ پیش کرنے کو مرافعہ کہتے ہیں. اب پہلی صورت کے برعکس اوسیا مدعی اور وارث مدعا علیہ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت کے قریب تر تھے قسم کھائی اور ان دونوں سے 1000 دینار نقصان لے لیا گیا جو انہوں نے اس پیالے کے بدلے میں لے لیا تھا. ان آیات کی شان نزول میں یہ واقعہ مشہور ہے. اے ایمان والو، گواہی ہونا چاہیے تمہارے درمیان جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت وصیت کے وقت. میت جب وصیت کرنے لگے تو اسنان زوا عدل منکم، دو تجربے والے تم میں سے ہونا چاہیے. او آخران من غیرکم، یا دو اور کسی بھی قوم قبیلے کے ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرو ملکوں میں. فاصوابتکم مصیبت الموت، اور تم کو موت کا سانحہ پہنچے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان گواہوں کو روک لو نماز کے بعد. علماء کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد مناسب ہے. فیقسمان باللہ، وہ قسم کھائے خدا کی. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے. لا نشتری بھی سمنا قلیلا، کہ ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ رشتہ دار ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی. انا اذن لمن الاثمین، ہم اس وقت سخت گناہگاروں میں سے ہوں گے. یہ دو آدمیوں نے گواہی دی کہ جو گواہی ہم دے رہے یہی ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر رہے. فائن اوسرا، اگر بعد میں پتہ چلا الان نہ ہو مستحق کا اسمن، کہ ان دونوں نے دبایا ہے گناہ کر کے، کچھ چیز دبائی ہے. فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور آئے ان کی جگہ کھڑے ہو جائے. من الذین، ان لوگوں میں سے. استحق علیہم الاولیان، جن کا حق دبایا اگلوں نے. فیقسمان، وہ دونوں قسم کھائے. لشہادتنا حق من شہادتہما، ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ قوی ہے. وما تدینا، اور ہم حد سے نہیں بڑھے. انا اذن لمن الظالمین، ہم اس وقت ظالم ہوں گے اگر ہم نے گواہی میں فرق کیا. ذالک ادنا، یہ نزدیک ایات بالشہادت علی وجہ، کہ وہ لے آئے گواہی صحیح طرح. او یخافو، یا ڈرے. ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ لٹا دیے جائے، پسپا کیے جائے قسم ان کی قسموں کے بعد. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واسمعوا، سنو. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے بے راہ روی کرنے والوں کو. لوگوں کا جام، لوگوں کا کٹورا، لوگوں کی چیزیں چوری کرنے والے. یہ تو دنیا ہے، دنیا میں گواہوں سے اور بیان سے، سچ بولنے سے بیان بدلی والوں کا اور دروغوں کا پتہ چاک ہو جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ قیامت برحق ہے، کیونکہ سورت بھی اختتام پر ہے اور آخری معاملہ جو دنیا کا ہے وہ قیامت ہے، اس لیے اکثر سورتوں کے اختتام پر قیامت کا ذکر ہوتا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ پیغمبروں کو، فیقول، اور فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالوا، رسول کہیں گے لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، آپ سب غیب کو جاننے والے ہیں. تفسیر خازن میں ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں خوف بہت ہوگا، جیسے ملائک نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہاں فرمائے کہ پیغمبروں سے کہا جائے گا تمہیں کیا جواب نافرمان قوم نے دیا، اور سورہ آراف میں ہے ماذا عجبتم المرسلین، تم نے نبیوں سے کیا سوال جواب کیا تھا؟ قیامت کے دن یہ سوال جواب ہونے والا ہے. تو ابتدائے مرحلے میں خوف خدا غالب ہوگا، تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اس کے بعد جب دم بخود ہو جائیں گے آرام اور سکون ہو جائے گا اور اللہ ہمت دے گا تو پھر بولنا شروع کر دیں گے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا اللہ نے اے عیسی ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میں نے جو احسان کیا تھا تم پر. اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، طہارت دی، معصومیت دی، اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں. وَعَلَى وَالِدَتِكَ، اور آپ کی والدہ بائی مریم، اس کو صدیقہ اور عفیفہ بنایا. اِذْ اَیَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جب میں نے آپ کی تائید کی فرشتے مقدس سے. کہتے جبریل اکثر خدمت میں حاضر رہتا تھا. تُکَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. ابھی مریم بی بی گود میں اٹھائی ہوئی ہے. فاشارت الی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ ہے پنگوڑے میں گود میں اٹھایا ہوا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. لا إله إلا الله. ایک کلام حضرت نے بچپن میں کیا. عموماً اس عمر میں بچے بات نہیں کرتے، کل پیدا ہوا اور آج بات کرے تو بڑا مشکل ہے. جلال الدین سیوطی نے 11 بچوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پنگوڑے میں بولے. بخاری شریف میں جریج کا بھی قصہ ہے، ایک بزرگ کا جریج، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور والدہ پکار رہی تھی. اس نے کہا الہی امی و صلاتی، دل میں کہا میں نماز میں اور والدہ پکار رہی ہے. ماں نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمت ہو حتی تریہ وجوہ المومسات، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو ناکار عورت کے ساتھ بدنام کرے. وہ خدایا چا سرے انہی میں ہوئے شرم ہے کو ولاڑ دے موسکئی صوفی اماس آواز نہ رکھے. بعض عورتیں بڑی سخت ہوتی، مائیں ہوتی ہیں بڑی سخت، سب مائیں شیرمان اور شیرنی کی بنی ہوئی نہیں ہوتی. میں نے ایک ماں کو دیکھا تھا، وہ بیٹے کی پٹائی کر رہی تھی، دڑا راگشتی ہوا دڑا لڑ گئی نہیں پیچھے لاس میں خون شی دت میں مات ہو. جار اللہ زمخشری نے کہا ہے کہ میں نے ایک اسفور پکڑا تھا،
چڑیا
اور اس کی ٹانگ میں رسی ڈالی تھی، دھاگا ڈالا تھا، ماں نے منع کیا لیکن میں منع نہیں ہوا. جب وہ اڑ گئی تو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کہا میری والدہ نے کہا اعرجک اللہ کما اعرجت ھذہ العجوز، تیری بھی ٹانگ ٹوٹ جائے جیسے اس غریب کا توڑ دیا. کہتے میں زمخشر سے مکہ جا رہا تھا، خود بخود ٹانگ ٹوٹ گئی میری. اصوابتنی دعا والدتی، والدہ کی بد دعائیں لگ گئی. دا ہزار اچا بازار مندل نہ دے اور ڈیر عالم میں پدیستر کو دے لی دلے. توبہ. چنانچہ ایک چرواہ آئی اور اس نے چرواہے سے اپنے آپ کو ایزی لوڈ کرایا، اور پھر جب بچہ دے دیا تو لوگوں کو کہا کہ صوفی صاحب جو خانقاہ میں ہے اس نے میرے ساتھ غوطہ غوط کیا. تو صوفی اور نیک لوگوں پر لوگ ویسے ہی چڑھ آتے ہیں، لوگ آئے اور خوب پٹائی لگائی اور اس کا وہ جھونپڑی جو تھی وہ بھی گرا دی. اس صوفی صاحب کا نام تھا جوریج. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا آپ نے تو اس عورت کو حاملہ کیا ہے اور آپ صوفی ہو کے یہ گندے کام کرتے ہیں. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اور کہنے لگا کہ یہ بچہ چھوٹا سا جو پیدا ہوا ہے اس سے کہلوا دوں؟ کہ یہ کیسا بولے گا؟ کہ یا بابو اسمم بنانتا، بابو کس کے ہو؟ اس نے کہا من رائی الغنم، فلاں چرواہے سے ہوں. لوگ حیران رہ گئے کہ ابھی منڈا پیدا ہوا ہے اور ابھی اپنے باپ کا آتا پتہ دے رہا. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بے قصور ہے، نیک صالح کامل ولی ہے. اور معافی مانگی لوگوں نے اور اس کو کہا آپ کی جھونپڑی سونے کی بناتے. اس نے کہا سونے کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے تھی اس طرح بنا لے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا لو کان جریج فقی لا اجاب امہ. جریج ولی تھا، فقی نہیں تھا. فقی کا مقام ولی سے بڑھ کر ہے. فرمایا کاش جریج فقہ کا ماہر ہوتا تو ماں کو جواب دیتا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے، شیرانے والا گیٹ لاہور میں ٹھہرے تھے. طالب علم آئے آٹھ دس دینی مدرسے گئے، شاہ صاحب آج آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو دبائیں گے اور گپ شپ لگائیں گے. شاہ صاحب نے کہا تراوی کی جماعت کھڑی ہو گئی مسجد میں، میں تو بیمار ہوں تراوی نہیں پڑھ سکتا، آپ لوگوں کے لیے تو عذر نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا. تو طالب علم بھی بس طلبا ہوتے ہیں نا. اس نے کہا او جی بہت تراوی پڑی، شاہ صاحب پھر نہیں ملیں گے. اور طالب نے شعر پڑھا نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو. شاہ صاحب بھی موج میں آ گیا، واہ 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 کیا بات ہے. کہ چلو شریرو بیٹھ جاؤ. بیٹھنے دیے بغیر طالب علم نے کہا کہ شاہ صاحب کی مجلس پر نصیب نہیں ہوگی اور ترامی کی جماعتیں بہت ملیں گی. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لو کان جریج فقیہا لا جاب امہ. جریج ولی تھا، با کرامت تھا، سب کچھ تھا، لیکن افسوس کہ فقی نہیں تھا. فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے کنس کو دوری اور ہدایت والے شیخ عبد القادر و معین الدین و فرید گنج شکر سے بڑھ کر مقام والے ہیں، کیونکہ یہ فقہا ہذہ الامہ ہے. سبحان اللہ. تکلم الناس فی المہد وکہلا, آپ باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. مشہور ہے کہ حضرت 33 سال کی عمر میں آسمان پر گئے اور ادھیڑ عمر تو انہوں نے پائی ہی نہیں. واپس آئیں گے, 7 سال رہیں گے, 2 شادیاں کریں گے, بیٹے ہوں گے, مہدی کا زمانہ ہوگا, اور دمشق کی جامع مسجد میں فجر کا وقت ہوگا اور جماعت کھڑی ہونے کی گھڑی ہوگی, اور شرقی مینار شرقی پر ملائک عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے چھوڑیں گے. نیچے اتر کر حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے اور فرمائیں گے آپ پیغمبر ہیں. فرمائیں گے میں تو امتی بن کے آیا ہوں, امام اس امت کے آپ ہیں. اور جب آپ تکبیر پڑھیں گے اور تکبیر میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہوگا. امام مہدی کا ظہور احادیث کی روشنی میں. بزرگوار محترم مولانا مفتی نظام الدین نے لکھی, اور اس سے پہلے سینکڑوں علماء نے مہدی آخر الزمان کے حالات لکھے. اسلامی عقائد میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ مسیح اتریں گے شرقی مینار شرقی دمشق میں, اور اس زمانے کا امام مہدی بھی اس زمانے میں دجال اور یاجوج ماجوج سے لڑ رہا ہوگا. نماز فجر کے بعد پھر نکلیں گے جہاد کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں گے. فلسطین میں ایک جگہ ہے باب لدہ, باب لدہ پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام لدہ کو کہیں گے پکڑو اسے, دجال پکڑا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو ذبح کریں گے, اور پھر پوری دنیا پر اسلام کا دور دورہ ہوگا. حضرت عیسیٰ بھی بعد میں انتقال کریں گے اور امام مہدی بھی اپنے وقت پر, یہ بات کہتے ہیں شہید ہوں گے, اور ان دونوں کی قبروں کی جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رکھی گئی. 2 قبروں کی جگہ ہے, ایک عیسیٰ علیہ السلام تدفین وہاں ہوگی, دوسرا امام مہدی کی قبر وہیں بنے گی. تفصیلات کے لیے امام النصر بورڈان ورشاہ کی کتاب التصریح فی ما تواتر فی نزول المسیح, یہ جمع ان کے شاگرد مفتی شفیع نے کی ہے, لیکن کتاب شاہ صاحب کی املا ہے. بلاد عرب کے مشہور زمانہ محقق عالم عبد الفتح ابو غدہ نے, جو کوسری کے خاص شاگرد تھے, اس پر تقدیم کی. باتیں کریں گے آپ لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور اے عیسیٰ جب میں نے سکھایا آپ کو کتاب اور حکمت, یعنی توریت اور انجیل. بعضوں نے کتاب و حکمت سے قرآن و سنت لیے ہیں, وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ, اور جب بنانے لگے مٹی سے مانند پرندے کے, بِإِذْنِي میرے حکم سے, فَتَنْفُخُ فِيهَا, آپ اس میں پھونک لیتے تھے, پھونکنا, نفخ ينفخ, پھونکنا, ثابت ہے, نسن اثرن سنتن ثابت. اچھے کلمات کے ذریعے دم درود اہل حق کرتے, اور اس کے فوائد اور برکات محسوس کرتے ہیں. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے چپ دم بدئی سا چندے شمڑے داغوم جہان پاتے شنیم گڑے. بس آپ پھونک دیتے تھے اس میں فتکون تویرم بیزنی, بس وہ ہو جاتا تھا اڑتا ہوا میرے حکم سے. یہ چمگادڑ خاپے رکھ شپر رہا, کہتے ہیں یہ حضرت نے بنایا اس لیے بہت ڈرتا ہے, دن میں نکلتا ہی نہیں, الٹا لٹکتا ہے, ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے, انڈے نہیں دیتا, بچہ دیتا ہے اور ہے پرندہ. وَإِذْ كَفَفْتُ وَتُبْرِحُ الْأَكْمَحَ, اور آپ ٹھیک کرتے تھے مادرزاد اندھے کو. اکما ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. آما عام اندھے کو کہتے ہیں, احول جو ٹیڑھا دیکھتا ہو, آور جس کی آنکھوں میں موتیا ہو, آمش جو رات کو نہیں دیکھتا دن میں دیکھتا ہے, شکور. اندھے کی بہت قسمیں, کئی لوگ ہوتے ہیں اندھے. سب سے خطرناک اکما ہے, اور آپ ٹھیک کر رہے تھے مادرزاد اندھے کو, جو ماں کے پیٹ سے اندھا نکلا ہو. عیسیٰ مسیح ان کو دم کر کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی. پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے کلمات سے, ان کے نفحات سے اللہ تعالی گئی ہوئی صحت واپس لوٹا دیتا. اور اس میں بہت واقعات اس عاجز اور فقیر کو یاد ہیں. میرے ایک بھائی تھے, بڑے سے چھوٹے تھے, اور ہم تین سے بڑے تھے. لاجبر خان نام تھا اس کا. وہ بچپن میں, اس زمانے میں یہ چیچک ویچک بہت نکلتے تھے, لوگ مرتے تھے, جنازے نکلتے تھے, اللہ اکڑا کاکڑا بے اڑتا ہوئے ناکارا دانے بوئے خلق بمڑ کے در. وہ مرا تو نہیں لیکن بالکل اندھا ہو گیا, اور 9-10 سال تک اندھا تھا. تو میری والدہ صاحبہ بڑی عابد زاہد اللہ والی تھی, اس نے دعا مانگی شب جمعہ کو کہ اللہ یہ جوان لڑکا ہے میں خدمت نہیں کر سکتی, یا اس کو بینائی دے دے ہو یا اس کو اٹھا لے. تو میرے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے, سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے, بہت خوبصورت حسین جمیل شکل مبارک میں, اور ان کے قریب چھلنی میں ٹھیکریاں پڑی ہوئی, ٹھیکریاں, یہ مٹی کے برتن کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا, وہ ٹھیکریاں کہلاتی ہیں. والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو میرے پاس لے آئے, اللہ تعالی روشنی دے دے گا. والد صاحب بڑے حیران ہوئے. استاذ مولانا فضل علی شیخ الکل فی الکل تھے, بہت بڑے عالم تھے. دیوبند جانے سے پہلے تمام علماء سرحد کے ان سے فارسی پڑھتے تھے. مثنوی مولانا روم کے ایسے ماہر تھے جیسے حضرت مولانا انور شاہ بخاری شریف کے ماہر تھے, اور تمام فارسیات پر بالغ نظر تھی, بڑے اللہ والے تھے. ان کی ایک تحریر ابو الکلام آزاد نے دیکھی تو استاذ کو خط لکھا کہ میں نے جناب کی تحریر دیکھی, مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑھ کر شوکت تحریر کا مالک کوئی اور نہیں ہے. میری دلی امنگ ہے کہ جناب تشریف لائیں کلکتہ اور میرے اخبار زمیندار میں کام کرے, صرف اداریے لکھے. میں بڑے سے بڑے یونیورسٹی کے جو پرنسپل کی تنخواہ ہے وہ دوں گا, آپ صرف سرنامہ لے کے بہت خوش حد تھے ہو. تو لوگوں نے استاذ کو کہا کہ استاذ چلے جاؤ, اور میں 80 سال عمر ہو گئی خیریت سے گاؤں میں گزری ہے، اب 80 سال کے بعد شہر میں جا کے بگفتی جا پری رویا بے نغزن چگل بے سیار شد پیلا بے لغزن، وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی گرفتار ہوتے ہیں، خیریت سے جانے دو بس، میں کلکتے نہیں جاؤں گا، پیسے نہیں کمانے، ایسے اللہ والا تھے. اور ابوالکلام کو خط لکھا، اور اس شان سے لکھا جو ابوالکلام نے فریم کر کے اپنے پاس رکھا تھا، ان کو خط میں لکھا کہ جناب کی قدردانی کا شکر گزار ہوں، کبر سنی اور پیرانہ سالہ اجازت نہیں دیتی کہ ملازمت کے لیے سفر کر لو، امید ہے آپ کرم بالائے کرم سے معاف فرما دیں گے. تو ان بزرگوں کو میرے والد نے خواب سنایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اٹک کے قریب میں ایک جگہ ہے ٹھیکریاں والا بابا، وہاں اس لڑکے کو لے جاؤ، مزارات پر جانا عیب نہیں ہے، مزارات سے مانگنا عیب ہے، چادریں چڑھانا عیب ہے، جھاڑو پھیرانا عیب ہے، انہیں مشکل کشاؤں حاجت روا اور غیب دان سمجھنا کفریہ نظریات ہے، اولیاء کی کرامات حیین میتن درست اور صحیح اہل سنت کے ہاں مسلم ہے. خلط ملط نہ پیدا کرو، خلط مبحث اہل باطل کا طریقہ ہے. چنانچہ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ بابا بہت اوپر ہے پہاڑ پہ، ہم نے نیچے سے ہی دعا مانگی اور وہاں سے واپس ہوئے، تو میرے بھائی نے میرے والد کو کہا وے بابا کیلے والا ماتا کیلے، وے کیلے کم دیو ہے کیا گدی بس سخدی وہ بس کم دے کاشن لا رہی نا. والد صاحب بڑے حیران ہو گئے کہ وہ ہرے رنگ کی اس زمانے میں بسیں ہوتی تھی نا، اس کو لارہی بھی ہوتا پختوں کے لیے، یا اشن لارہی سر اکیلے خرسی ہی کا نا اکیلے ماتا والا. والد صاحب نے دیکھا تو آنکھیں پٹھی ہوئی تھی اور کن بہ رہا تھا گن، اور اندر پتلیاں چمک رہی تھی، لائٹ مار رہی تھی. والد صاحب فرماتے تھے کہ جتنے میرے پاس پیسے تھے وہ اور وہ صدری سب چیزیں میں نے اللہ تعالی کے نام پر فقراء و مساکین کو خیرات کیے، اس خوشی میں کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس ہو. اور کہا دوبارہ جب میں لے جا رہا تھا تو میرا خود چل رہا تھا، اور وہ میرا بھائی میں بنوری ٹاؤن پڑھ رہا تھا سادسہ میں غالباً، اس سال انتقال ہوا ہے. وہ تبرح الاکمہ، اور آپ ٹھیک کرتے ہیں مادرزاد اندھوں کو، والابرسا، اور برس کے بیمار کو، کوڑ کے مریض کو، کوڑ بعض وہ چتکبرے ہو جاتے ہیں اور بعضوں کے اعضاء اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. وہ استخرج الموتا بیزنی، اور آپ نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے. اللہ اکبر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک پرندہ نما چمگادڑ بنایا، تو عیسائی دنیا کے اندر تجربات کرنے میں بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے اندھے مادرزاد اندھے کا علاج کیا، دم کیا، کوڑ کے مریض کو، یہاں تک کہ مردے تک کو اٹھایا. کہتے 4 آدمی حضرت کے دم سے زندہ ہوئے. نور الدین جہانگیر نے اپنے توزق میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں ہندوستان کی سیر کروں، میں نے 6,000 کا عملہ لے لیا، 6,000 کا عملہ، اور مختلف شہروں میں جاتا تھا. کہا کہ ایسی جگہ میری پہنچ ہوئی کہ وہاں ایک شخص آباد تھا، اور مجھے کہا گیا کہ یہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اگر کسی طرح راضی ہو جائے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. میں نے اس بابے کو کہا، وہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا بادشاہ وقت ہو کر کے فضول گوئی پر آمادہ ہے. یہ مسیح کا معجزہ تھا. مسیح کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں. جاؤ اپنے کام سے. کہ میں وہاں 6 مہینے رہا اسی گلی میں اسی مسجد کے قریب میں. پورا بازار لگ گیا, شاہی بازار لگا. نور الدین جہانگیر ٹھہرا ہوا ہے. مجھ سے پوچھا جا نہیں رہے ہو؟ کہا میں نے کہا تماشا دیکھ کے جاؤں گا, اس کے بغیر نہیں جاؤں گا بھلے 10 سال گزر جائے. کہا ایک دن میرے پاس آیا کہ تمہارا کوئی آدمی مر جائے تو پھر بتا دینا. کہا میرا ایک سپاہی تھا آصف خان جو میرا بہت وفادار تھا. ہندوستان کی ساری حکومت ایک طرف اور وہ دوسری طرف. اس کا انتقال ہوا, مجھے بہت غم تھا. کہ وہ بزرگ کو کہا, وہ آیا اس نے کہا فوج میں سے کوئی اور فوجی یا سپاہی دل سے رضامند ہو جائے کہ وہ اس پر قربان ہو جائے. کہ 20 آدمی کھڑے ہو گئے, ان کی نسل 10 پشت تک میں نے حساب کتاب کا وعدہ کیا. تو ان میں سے ایک کو اس نے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ دوسرا کمرہ تھا, اس کو کہا جا کے اس کمرے میں بستر پہ لیٹ جاؤ, چادر اوڑھ لو اور آنکھیں بند کرو اور کلمہ پڑھتے رہو. اب وہ کمرے میں جا کے لیٹ گیا, چادر اوڑھ لی اور کلمہ پڑھتا رہا. کچھ دیر جب گزری تو وہ جو آصف خان تھا وہ باہر آیا تو مجھے کہا کہ وہ آپ کا جو سپاہی ہے وہ مر گیا ہوگا. تو جا کے ہم نے دیکھا تو وہ دم دے چکا تھا. خال خال کسی کو ایسی کرامات عطا ہوئی ہے. شان ورشا کی رائے یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی مشہور ہے کہ ان کے دم سے اور ان کے کلمات سے اللہ نے مردوں کو جاندار بنایا. حضرت شان ورشا سے بھی اس کے قائل. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, اور یاد کرو جب آپ نکال رہے تھے مردوں کو میرے حکم پر. سبحان اللہ, کیا حکم تھا خدا کا. حکم میرا ہے, معجزہ آپ کا ہے. کرامات افعال خدا کے ہیں, صادر ولی سے ہوتے ہیں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور یاد کرنے کا ہے جب میں نے منع کیا اسرائیلیوں کو آپ سے. وہ حملہ کر رہے تھے, نقصان پہنچا رہے تھے. اس جئتہم بالبینات, جب آپ آئے ان کے پاس دلائل لے کر. فقال الذین کفروا منہم, کہا کافروں نے ان میں, ان ہذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر. حضرت عیسیٰ مسیح کے معجزات کو سحر و جادو کہنے لگے اسرائیلی ظالم. ان کی ناکارہ سازشوں سے اور ناکارہ پینتروں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو محفوظ فرمایا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, اور جب ہم نے وحی کی حواریوں کو, حضرت کے ماننے والے جیسے پیغمبر کے اصحاب ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگ حواریون تھے. حواری بخاری میں ہے, سفید پوش. سفید پوش دینی لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں, سفید پگڑی باندھتے. یہ رنگ برنگے یہ بعد میں نکل آئے. سفید کو غیر سفید پہ ترجیح ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت ورقہ ابن نوفل نے بھی تصدیق کی تھی, آپ نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا تو ایمان نہ لا سکا, اس کا کیا حال ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہوا فی الجنہ, وہ جنت میں. بی بی صاحبہ خدیجہ نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ کہ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں وہ سفید کپڑوں میں ہوتا ہے. وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا, اگر وہ جہنم میں ہوتا تو کالے کپڑوں میں ہوتا. کالے کپڑے پہننا بہت نامناسب ہے. کالا جبہ ثابت ہے. بخاری میں ہے کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبت سودا لبسہا یوم فتح مکہ. تو کالی چادر کالی پگڑی کالا جبہ اس کا ثبوت ہے. لباس کرتا شلوار یہ سفید ہونا چاہیے. آج کل اسکرینوں پہ وہ رافضی لڑکے ناچتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے ہمارے یہ شادولا گان بھی تور تور پر دگنے چولی چگورے تور پر تک کے بے کوناٹھی رہی سارکڑی الگ بے شرم بچیا. اور رنگ کم ہے کہ تم نے جو ہے نا انہوں نے ہری پگڑی اختیار کی ہے تم نے کالے پہن لیے. مدہام متان اے سوداوان من الرئی. تو حواری کا معنی سفیان کے حوالے سے بخاری نے نقل کیا ہے سفید پوش. سبحان اللہ. پشاور کی پشتو میں کوئی آدمی آپ کو کہے نا کہ بس ہم تو گزارا کر رہے ہیں کوئی سو گجی سفید پوشیدہ کیا کرے سفید پوشی ہے بس سفید کپڑے پہنتے ہیں یہی کافی ہے اور کوئی خاص مالداری نہیں ہے. کوئی سو گجی سفید پوشیدہ کرا. سفید کو غیر سفید پہ ترجیح ہے. کسی کو ہدیہ دو تو سفید کپڑا دو سفید ٹوپی دو سفید پگڑی دو. یہ مسائل موت تک تمہیں نہ آتے اگر احسن العلوم نہ آتے. یاد رکھنا موت آ جاتی ہے تو جو سفید و سیاہ کا پتہ نہ چلتا. سب برابر ہوتے آپ کے خیال. یہ تو خدا کا کرم ہے. یہاں صرف ترجمہ نہیں ترجمہ و تفسیر تو پانچ دن میں میں پورا کروں. یہاں پورا دین بیان ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب میں نے وحی کی یعنی حکم بھیجا حواریوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان آمنو بھی کہ مجھ پہ ایمان لاؤ و برسولی اور میرے رسول پر اس وقت عیسیٰ مسیح تھے. قالوا آمنا سب نے کہا ہم ایمان لائے واشہد باننا مسلمون آپ بھی گواہ رہے ہم اسلام لا چکے ہیں. سبحان اللہ. اذ قال الحواریون جب کہا حضرت کے صحابہ نے یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر دسترخوان پکی پکائی روٹیوں کا آسمان سے. دیکھیں نا کیسے کیسے خیالات آتے. پتہ نہیں کسی نے اکسایا کیا ہو گیا ایسا سوال کیا. قال اتقوا اللہ حضرت نے کہا اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی آزماتا ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکی پکائی روٹی آئے یا نہیں. خدا کیا کس چیز کی کمی. عوام کا سوال عوامی خیالات کا حامل ہوتا ہے. علماء دین کے آداب اور جواب وہ علم کے رنگ میں ہوتے ہیں. یاد رکھنا. قالوا نريد ان ناكل منها کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ کھائے اس میں سے. وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل. ونعلم اور جان لے ان قد صدقتنا کہ آپ نے سچ بولا ہم سے. ونکون علیہا من الشاہدین اور ہو جائے ان پر ہم گواہوں میں سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا تو قبول کروا لو اور پکی پکائی روٹیاں آئے. پکی پکائی روٹیاں مشین سے پک رہی ہے اور ایسی 70,000 کی بھینس 120,000 کی گائے ڈیلی کٹ رہی ہے اور پکی پکائی روٹیاں اللہ ہزاروں انسانوں کو نصیب کرتا ہے اعزاز و اکرام سے. لیکن یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اس کی رزاقیت کے خزائن کی برکات. مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت اچھی ہو رہی ہوگی کیونکہ لمبا چوڑا ناظم اعلی خود خیال رکھ رہا اور اس کے 25-30 کے قریب اعوان ہے جو آپ کی خدمت کے لیے معمور ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بہت خیال رکھ رہے ہوں گے، پھر بھی اگر کبھی کوتاہی ہو تو اس کی معافی طلبگار. آپ کے گھر میں جب تین چار مہمان آ جاتے ہیں نا، تو پہلے دن بڑے زور و شور سے قورمہ، بریانی اور کھیر اور ایسا اور ایسا، دوسرے ٹائم دو سالن، تیسرے ٹائم اس سے پوچھتے ویسے جانا کب ہے، یہ بکرا بس روانے مارا یہ چیزیں بھی آپ وقت اصل بھی کھینچتے ہی نہیں ملا بھی. اور چالیس دن تک آپ جیسے مہمان لا الہ الا اللہ، ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے، اور آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. الحمدللہ میں کوئی گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، خوشی ہے، شکرانہ ہے. ہماری جو در غریبی ہے، جو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اس میں ہم کمی نہیں کرتے. اور میں نے اپنے تمام اعوان کو نہایت سختی سے احکامات دیے کہ ہمارے ہاں ان کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ پورا ہونا چاہیے. پھر بھی اجتماع ہے، ازدحام ہے، ہزاروں کی تعداد ہے الحمدللہ، تو کوئی اوپر نیچے ہو تو اسے معاف فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ طالب کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے. بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت میں نے جہنم میں دیکھی. پوچھا کیوں؟ کہ یکفرنا ایکفرن باللہ، قال بل یکفرن بالعشیر. خاون کا احسان نہیں مانتی، جتنا بھی اس کو آپ رکھے مارا ہے تو من کا خیر ان کا تو مستا پکور کے تو خوشحال ہے رس دے دلی دلی نہ یہ درزن شہزادگان چتارا پیدا کری نہ خوشحال ہی شپے نے چتا بزان ایزیلی نوٹ کھولو اگر دغمش پہ بوڑھا خاون دی غریب نہ جوڑائی وقت تیر کڑائی ریٹائر شوئی آگاہ سے گڑبڑی داور تو کور دغمڈو کور دے ماں بولے سشے پکڑی دے رہے دے آلکھا نوری جنہیں کہیں گئی پلار تک ہو سا اگر بان اکثر لون ترا گلی نہیں چی خبر سی دا درو جنا دا دیا گا خوشحالی گڑی جگہ بچانی گڑی مزاج دا دے سب کچھ کھا پی کے آخر میں عورت خاون کو کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. میں کہتا ہوں اس زمانے کے طلبا یہ بھی سب کچھ کھا پی کے کہتے یار جی کوئی خاص ہو نہیں ہے، خاص اور عام کیا ہے، جتنی کو تھی ہوتی انکل ہوتی. لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم کفران نعمت میں مرتکب ہو تو کئی وجوہ سے پکڑے جاؤ. ایک طالب سے پوچھا گیا آپ کے مدرسے میں کھانا کس طرح ملتا ہے؟ دیکھو ذرا، اس نے کہا صبح کو پھر کہیں ہو شام کو، صبح پھر ہوئے ہوئے شام کو. اے بہت ظلم کر رہے. اچھا دوسرے طالب سے پوچھا کھانا کیسے ملتا ہے؟ صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. بات ایک ہی ہے، ایک شکرانے کی زبان ہے، ایک ناشکری کی زبان. یہ صبح و شام، صبح و شام کھانا تو پورا ملتا ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے. قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا اے پروردگار آپ ہمارے کارساز ہیں، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے ہم پر دسترخوان جس میں پکی پکائی روٹیاں ہوتی ہیں. افغانیوں کو، وزیرستانیوں کو، بلوچوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب دسترخوان لگاتے تو ایک لمبا دسترخوان لا کے بچا دیتے، درمیان میں روٹیاں نکل آتی. مائدۃ من السماء، کچھ سنتیں ان لوگوں سے وابستہ ہیں، خاص اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالی. حضرت عیسیٰ دعا مانگنے لگے، وہ تو بے ادبی سے مانگ رہے تھے، وہ حضرت پیغمبر مرسل ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، خوب آداب و احترام سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، پروردگار آپ عطا فرما ہم کو ایک مائدہ دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا. فقہا نے لکھا ہے کہ جب روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کرے، یعنی روٹی مستقل رزق ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ روٹی توڑ توڑ کے کھاتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑا بے صبر ہے، یا اس کو بہت بھوک لگی ہے، یا اس کو بہت جلدی ہے. نہیں، یہ ادب لکھا ہے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے آداب الطعمہ میں کہ روٹی مستقل رزق ہے. جب روٹی آ گئی سب کچھ آ گیا. بھائی میرے ساتھ روٹی کھاؤ گے پختانہ بھائی ماں سر روٹی کھلے، بلوچان بھائی ماں سر شوروا کھلے، اور روٹی ہے یہ گھر نہیں پکاتے، بٹی سے لاتے ہیں، ہوٹل سے لاتے ہیں. وہ روٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ ربڑ کے فوارے ہوتے ہیں. زور تو نم دے ڈوڑائی دے ڈوڑائی دے شرم ہونا، دا بریانی دا پولاو دا بروش ضرورت نشتا، دا غوخه یا دا چرگ ساده شوروا او دا کور خشتا سری سپینی برگی برگی روڑائی درنی خواگی با دا روڑائی پورا نه. هر سشل سیزونه تیار کری خو روڑائی بازار نرانی پا دی دی عاجز فقیر طبیعت خواپای نیاد دا بازار روڑائی دا روڑائی نوی هم بلکل نه سزان خلاصو لی ملمت اسو بازار نه روڑائی رانی روڑائی خوش کور پخیگی دست توے پہ جائے یہ روٹیاں پک رہی بازار نے روٹا رہا نا بازار انگریزی بچیا خزے دنیشی ویلے چھ روڑائی پکے کا. تو آپ نے تو دعوت کا نام ہی روٹی رکھا ہے بھائی ماں سر میں روڑائی خری کا خیر ہی نچے آرس سنگ ہی خیر جب روڑائی جڑے رہا لائی ڈڈے بڑے روڑائی دا تین کے خشتا اور دا تندور دا خماری روڑائی دا خشتا خشتا سڑے ہوا تو گوری اوستر کی خوگیشی اور خوشحال جی. اور فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اللہ ہمارے رزاق انزل علینا مائدۃ من السماء اتار ہم پر دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا آسمان سے تکون لنا عید اولنا واخرنا ہو جائے ہمارے لیے خوشیوں کا دن اول و آخر کے لیے وہ آیتم من کا اور نشانی ہوگی تیری قدرت کی ورزقنا ہمیں یہ روزی دے وانت خیر الرازقین اور آپ بہترین روزی رسائے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ نے کس شان سے مانگا؟ فرمایا خدایا تیری قدرتوں کے سامنے کیا کمی ہے؟ ایک دسترخوان بھرا بھرایا روٹیوں کا آسمان سے آوے ہمارے موجودہ لوگ اور بعد میں آنے والے اس دن خوشی کریں گے، تیری نعمت کا شکر کریں گے. مبتدئین کہتے ہیں کہ روٹی کی آمد پر حضرت عیسیٰ نے اس کو عید کہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر عید الاعیاد ہے، تمام عیدوں کا سردار ہے، لہذا عید میلاد النبی کی اصطلاح اہلیان بدعت کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. پہلی بات تو یاد رکھو کہ یہ آیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور سب سے پہلے سننے والے صحابہ ہیں، اور انہوں نے ان آیات کے نزول پر نہ عید میلاد النبی منایا ہے اور نہ اس قسم کے تہوار اور جشن کا کوئی گنجائش نکالا ہے، تو استدلال روز اول سے مغزوب ہے اور خلاف وضع ہے. دوسرا جواب، چونکہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ہے عید الاولنا و آخرنا، اگلوں کی عید اور پچھلوں کی عید، دو عیدیں معلوم ہوئی، تو آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ پڑھائی، یہ دو عیدیں، عید الاولنا و آخرنا، ہمارا رمضان جب خیریت سے مکمل ہو جائے اور 30 روزے جان و جگر سے، محبت و عنایت سے، عظمت اور فقر سے، شکر اور احسان سے پورے ہو جائے تو ہماری خوشیوں کا دن ہے، اور جب ہمارا حج ہو جائے تو 10 ذی الحجہ کو پورے عالم کے مسلمان سنت ابراہیمی زندہ کر کے خوشی کا دن مناتے ہیں. دو عیدیں ہیں نور الازا میں اور قدوری میں، کنز میں اور شرف قایا میں، ہدایہ میں اور فتح القدیر میں، النہر میں اور البحر میں. کل کائنات کی احادیث تفسیر اور فقہ میں، اس لیے مزید کسی بدعت کے استدلال کی ضرورت نہیں. تکون لنا عید الاولنا واخرنا، اور ہو جائے ہمارے لیے خوشی کا دن اول و آخر کے لیے. عید یوم السرور کو کہتے ہیں، متنبی کہتا ہے بأیت حال عدت یا عید بما مضا ام لأمر فیک تجدید، اے عید کس طرح آئے ہو، پہلے والی حالات ہے یا کچھ خوشیاں اور بھی ہیں. اور جمعے کو جب عید پڑ گئی تو ایک عاشق نے کہا عید و عید و عید سر نہ مجتمع وجہ الحبیب و یوم العید والجمعہ. عید یوم السرور کو کہتے ہیں، خوشیوں کے دن کو کہتے ہیں. اس لیے فقہا کہتے ہیں باہر میں ہے وہ یظہر الفرح والانبساط، لوگ خوش خوش رہے عید کے دن. اور ہو جائے یہ ہمارے لیے عید، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور یہ نشانی ہے تیرے قدرت کی، اور رزق دے ہمیں اے بہترین روزی رسا. قال اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، اگر کوئی ناشکری کرے اس کے بعد بھی تم میں، فانی اعذبہ عذابا، میں اس کو عذاب دے دوں گا ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب میں نے نہیں دیا ہوگا کسی ایک کو کائنات میں سے. ان کو کہا گیا سب مل کے کھاؤ، بڑے اور چھوٹے، غریب اور امیر، صحت مند اور بیمار. انہوں نے کہا نہ، یہ جو غریب ہے یہ قہر زدہ ہے، یہ جو بیماران ہے یہ خراب ہے، لہذا غریب کو، بیماروں کو علیحدہ کیا. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کی شکل مسخ کر کے خنازیر بنا دی. یہ قاعدہ ہے کہ جب نعمت آ جائے اور مطلوب شکرانہ نہ کیا جائے تو پھر سزا کڑک ملتی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے دن، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آیا آپ نے کہا لوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری والدہ کو دو معبود اللہ کے سوا. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، دونوں کے بارے میں عیسائی تصور غلط تھا، وہ مریم کو خدا کی بیوی سمجھتے تھے معاذ اللہ، جس پر قرآن نے کہا مت تخذ صاحبتا ولا ولدا، نہ اللہ کی بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاکی ہے تیرے لیے. سبحانہ میں اللہ کی تقدیس ہے اور بندے کا بے قصور اور بے عیب ہونا ہے. جو سبحانہ سبحانہ زیادہ پڑے گا اللہ اس کے عیوب ختم کر دے گا، جو الحمد الحمد بہت پڑے گا اللہ ان میں کمالات پیدا کر لے گا، جو اللہ اکبر بہت پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی بڑائی بلند کر دے گا. یاد رکھنا ہر اسم کا علیحدہ اثر ہے. دیکھو ملائک کو جب غلطی کا احساس ہوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرمایا تیرے لیے پاکی ہے، کیا مجال ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات کر سکیں. اور حضرت یونس کو جب انداز ہو سبحانک لا الہ الا انت سبحانک، خدایا تیری ذات پاک ہے کہ کوئی بغیر پوچھ کے چلا جائے، انی کنت من الظالمین. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح و شام تمہارے قصور کا اعتراف ہے، تمہاری ابدیت اور کمی کا اعتراف ہے. صبح و شام نماز شروع ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک، خدایا بے عیب ذات تیری ہے جس کے لیے حمد و شکر ہے. ہم تو بہت عیب اور کمزوریوں سے لبریز ہیں. جب رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، و عظمت تیری شان کے لائق ہے اے بے عیب خدا. جب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی العلیٰ، بزرگ و برتری تیری لیاقت ہے اور تیری شان ہے. میرا تو یہ حال ہے کہ آپ کے حکم پر اس طرح پڑا ہوا ہوں، اور کیا کیا ذلتیں مجھ پر آ سکتی ہیں. ذلتوں سے اور کمیوں سے پاک ذات تیری ہے مولا عز و جل. جب نیچے قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے بھی نیچے جا سکتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھ. جب اوپر قدم رکھے تو پڑھو اللہ اکبر. تو عقل صحیح تقاضا کرتی ہے کہ جب ہموار زمین پر چلے تو کہو الحمدللہ الحمدللہ. نس نہیں ملا ہے افسوس، روایت نظر سے نہیں گزری. یہ تو روایت ہے کہ جب سیڑھیوں سے نیچے اترو سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سیڑھیاں چڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب ہموار زمین پر چلو تو نظر اور روایت نظر سے نہیں گزر رہی ہے. تتبع و تجسس سے بسیار کے باوجود کوئی روایت خیال میں نہیں آئی، اگرچہ ایک خیال یہ بھی آیا کہ تسبیحات ہمیشہ انتقالات میں ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اذا انتقلت ورکعت سبحان ربی العظیم، واذا رفعت راسک وقمت قلت سمع اللہ لمن حمدہ. یہ تکبیرات بھی انتقالات میں ہے نا، انتقالات میں چلتے ہوئے، اس چلتے ہوئے کو بھرنا ہے، اس کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں. اگر شاہ صاحب نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے فیض الباری جلد 2 صفحہ 338 کہ اگر علم بے انتقالات الامام ہے اور کسی وجہ سے کوئی دفتر کے سامنے یا کمرے کے سامنے اقتدا کر لے، خیال رکھ رہا ہے کوئی غلط چیز نہ لائے، غلط آدمی نہ آئے، ان کی ذمہ داری ہے خادموں کی، تو شاہ صاحب نے اجازت دی ہے کہ وہاں سے اقتدا صحیح ہے اور اتصال صفوف ان کے لیے معاف ہے. مولانا نے مجھے کہا کہ یہ دکھاؤ ذرا، میں نے دکھائی، آپ کو دکھائی تھی فیض الباری جلد 2 صفحہ 338، وہاں عبارت ہے ذرا مولانا سے گڑبڑ ہوئی ہے بدر عالم سے. علم بے انتقالات الامام، تو اذا انتقلت من رکن الى رکن فعلیک ان تسبح او تکبر، اور جب ہموار زمین پہ چلیں گے تو یہ انتقال نہیں ہے، اس لیے تسبیح مقرر نہیں. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتے آگے چل کر مل جائے. دو چیزیں حیران کن ملی ہے. یہ جو حدیث میں ہے کہ آدمی جب پہلے سے آ جائے اور صف میں بیٹھ جائے تو فرشتے دعا دیتے ہیں اللہ مغفر لہو وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی بخشش فرما، رحمت فرما، توبہ قبول فرما. تو میری خواہش تھی کہ ہم بھی پڑھیں. تو الادب المفرد میں امام بخاری نے نقل کیا کہ جو لوگ صفوں میں بیٹھے ہیں وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. دوسرا یہ کہ ہم ختمات بہت کرتے ہیں، بچپن سے اس طرح پلے بڑے ہیں، اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ہر مشکل ہر خوشی میں ختم قرآن ختم قرآن ختم قرآن. تو امام بخاری کے حالات میں ملا کہ امام بخاری ختم قرآن کے منتظر رہتے تھے، کہیں بھی ختم ہو یا ان کا ختم ہو تو دوستوں کو بلا لیتے تھے کہ آج میری آخری سورتیں ہیں، ختم قرآن ہے اور دعا ہوگی، آپ میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائے. میں نے اللہ کے اس توافق پر بہت شکر ادا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ علی العالمین فی الاحادیث والاسانید، امام بخاری جیسے عظیم بزرگ و برتر، ان کا یہ بہترین عمل تھا کہ وہ ختم قرآن کو بڑی اہمیت دیتے تھے. شاید اس وجہ سے آج دنیا ان کی کتاب کے ختم کو بھی سعادت سمجھتے ہیں. والحمدللہ علی حال. یہ حافظ نے حدی الساری میں نقل کیا بخاری کے حالات میں. لا الہ الا اللہ. اور جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود سمجھو خدا کے علاوہ؟ خدا کو تو سب پتا ہے، صرف اتمام حجت کے لیے کہ دنیا سمجھے کہ کسی کو ایسا کہنے کا حق نہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ مسیح کی گرفت ہو رہی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سوال پر حضرت عیسیٰ مسیح کے جسم پر خون کے بالوں کے نیچے سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا خوف کے مارے. قال سبحانک، فرمائیں گے تیری ذات پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کوئی حق نہیں مجھے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کوئی بات کہی ہے تو آپ کو سب پتا ہے. تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں. لا اعلم ما فی نفسی کا، میں نہیں جانتا ہوں جو آپ کی ذات واجب الوجود جامع البرکات میں ہے. انک انت علام الغیوب، کیونکہ آپ غیب دان ہیں، بہت بڑے غیب دان ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہ جو آپ نے حکم دیا مجھے. میں نے آپ کے احکام کی اطاعت کی. ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور رب تمہارے. وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر نگہبان رہا. ما دمت فیہم، جب تک ان میں تھا. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے آسمانوں پر اٹھایا، کیونکہ ایک توفی عیسیٰ کی یہ ہوئی ہے کہ زندہ جسم روح سمیت آسمان پہ اٹھائے گئے، اور دوسری توفی حضرت کی وفات ہے جو آسمان سے اترنے کے بعد زمین پر اپنا وقت موعود پورا کر کے اور پھر انتقال کریں گے. تو ایسا جامع لفظ بولا جو اول توفی اور دوسری توفی دونوں کے لیے ہے. کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان کے نگہبان تھے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کے حاضر ناظر ہیں، گواہ آپ ہیں. ان تعذبہم، اگر آپ عذاب دیں ان کو، فانہم عبادک، پس بے شک ہی آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم، اور اگر معاف کریں انہیں، فانک انت العزیز الحکیم، پس آپ غالب اور حکمت والے ہیں. قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچ کام دے گا سچوں کو، سچوں سے مراد مومن، سچوں سے مراد موحد، سچوں سے مراد متبع سنت، اور جھوٹے سے مراد مشرک، بدتی، لعنتی. لہم جنت تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. رضی اللہ عنہم، راضی اللہ ان سے، ورضو عنہ، اور یہ راضی اللہ سے. یہ شان صحابہ کی ہے. محدثین کہتے ہیں کہ غیر صحابی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، تو تابعین کے ساتھ بھی. اس لیے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، بعض تحریرات میں ہے، کیونکہ امام صاحب تابعی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں، وما فیہن، جو کچھ ان میں ہے، وہو علی کل شئن قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم کے وہ چار مسئلے، ایک اللہ تعالی کے خالقیت کا، دوسرا ربوبیت کا، تیسرا شہنشائیت کا، اور چوتھا وقوع قیامت کا. اور وہ چار مسئلے الحمدللہ خالقیت ہے، رب العالمین ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم شہنشائیت ہے، مالک یوم الدین قیامت ہے. اللہ تعالی کے خالقیت کا بیان سورہ فاتحہ اور بقرہ سے شروع ہو کے آخر مائدہ تک پہنچ گیا. درمیان درمیان میں ربوبیت کو بھی ساتھ متصل رکھا، لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالی کے خالق ہونے کا اور مخلوق کے مخلوق ہونے کے مسائل پر توجہ رہی. دوسرا مسئلہ ربوبیت حق تعالی کا، وہ سورہ انعام سے شروع ہوگا اور آخر اسراء تک ہوگا. اور شہنشائیت کا مسئلہ کاف سے آخر عذاب تک، اور وقوع قیامت کا مسئلہ فاطر و صبا سے الی آخر القرآن. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. دوسری تقسیم بھی تھی کہ ایک اللہ کی توحید، دوسری رسالت، تیسری قیامت، اور چوتھے احکام، پانچویں موافقین، اور چھٹا مذمومین اور مخالفین. ان چھ کے چھ کا تذکرہ فاتحہ میں ہے، اور پھر وہاں سے لے کر یہاں تک، اور بالتفصیل انعام اور کہف سے آخر قرآن تک. تیسری تقسیم بھی علوم کی تھی کہ کل علوم دس ہے. علم الذات الحمدللہ، علم الافعال رب العالمین، علم الصفات الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین معاد، ایاک نعبد و تعبد، ایاک نستعین استعانت، اہدنا الصراط المستقیم دعا اور تقویم مسلک، اور انعمت علیہم موافقین وغیر المغضوب علیہم مخالفین. تعبد کے ضمن میں فقہ آ گیا، اور مخالفین کے ضمن میں معرکہ اور جہاد کا مسئلہ آیا، اور ان مسائل کو بقرہ سے لے کر کے اس کی ایک جھلک مائدہ کے اخیر تک دکھائی، اور دوسری جھلک انعام سے لے کے اسراء تک، اور تیسرا جھلک کہف سے لے کے احزاب تک، اور پھر انجام و عواقب بالتفصیل فاطر و صبا سے الی آخر القرآن تک. وبهذا القدر نكتفي اليوم، ولله الحمد اولا واخرا، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللہم الیک الرغب ومنک الرہبہ، اللہ تعالیٰ اموات کی بخشش فرمائے اور بیماروں کے صحت شفا دے، ہماری تفسیری نشست جاری ساری قائم دائم رکھے، اور شرکاء و شریکات کا دل و دماغ منشرح فرمائے، ان کا مستقبل روشن فرمائے، ان کے گھروں میں قوم قبیلے میں امن و سکون پیدا فرمائے، ان کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.